الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا, اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, اب زمزم شریف پینا, دم کے وپانی مینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, افطاری آ گئی, اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے, کر لیجئے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اس کے بعد چاہیں گے تو کھائیں پیئیں گے یا افطار کر سکیں گے یا سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 8, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جیسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1440 ہجری اقبال المکرم کی آج 26 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسبہ معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کثیر عاشقان رسول جمع ہے. آپ سوالہ کیجئے, ہر سوال کا جواب اور ابھی بھی ثواب دے پاؤں یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا, پانی سے یا مٹی سے؟
انسان کی تخلیق تو خیر مٹی سے ہوئی ہے. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے. جیسے کہ وہ شیطان نے کہا کہ وہ سجدے کا جب اس کو حکم کیا گیا تو وہ اس نے تکبر کیا, انکار کیا اور یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں چند گھنٹوں کی پیدائش کے بدل بننی کے جو آواز آ رہی ہے رونے کی, اس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے. اور چند مدنی منیوں کے اور بھی اس میں ہمارے مدنی گلدستے کے اندر یہ چند چیزیں مدنی منیوں کے تعلق سے ہیں, آئیے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. شروع کی آواز مسجد میں نہیں آ سکے گی.
سوال یہ ہے, احرام اور کفن سفید کلر کا ہی پہننا چاہیے یا کسی اور کلر کا بھی پہن سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
سفید رنگ کے احرام اور کفن جو یہ افضل ہے, اگر اور کسی رنگ کا بھی استعمال کیا تو جائز ہے, جبکہ اور کوئی وجہ اس کے ممانعت کی نہ ہو. اب چونکہ ہمارے یہاں احرام بھی سفید رنگ کا بالکل رائج ہے اور کفن بھی سفید رنگ کا ہی رائج ہے, تو اور چونکہ افضل بھی ہے یہ, تو اس لیے کسی اور رنگ کا کرنے سے عوام میں جو ہے نا باتیں بنیں گی, تو اس لیے بھی وہ عوام کو بھی مطلب یعنی کہ اس طرح باتیں بنانے سے اور غلط فہمیاں پھر تنفیر وغیرہ کی صورتیں نہیں ہونی چاہیے, لہذا زیادہ مطلب اب تو اس کی سمجھو کہ سفید ہی احرام اور کفن استعمال کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حماد اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دے.
تہجد میں آنکھ کھلنے کے لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی, تو کسی کو کہہ دے الارم سیٹ کر لے, اب تو اس میں بھی موبائل فون میں بھی الارم کی ترکیب ہوتی ہے, تو یوں مطلب یعنی کہ اٹھنے کے لیے جد و جہد کرے, کوئی جگہ دے تو ایسا ہو اس کو کہہ دے, کھانا کم کھائے تو اس سے بھی کیونکہ زیادہ کھانے سے گہری نیند آئے گی, تو اس طرح کے مطلب لینے کے کوشش کرے تو جذبہ ہوگا تو آنکھ کھل جائے گی. اب نیت کر کے سویا تھا اور کوشش بھی کی تھی اٹھنے کی کوئی یعنی کہ اٹھ جائے گا یہ, اب آنکھ نہیں کھلی تو انشاءاللہ نیت کا تو اس کو ثواب مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حرام جانوروں کی ہڈیوں سے اگر تسبیحات بنائی جائے تو کیا اس پہ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مدینہ اور بے حساب مغفرت کا طالب.
سور جو ہے نا خنزیر, اس کے علاوہ خنزیر نجس العین یعنی اس کا تو رواں رواں ناپاک ہے, خنزیر کا بال بھی ناپاک, کھال بھی ناپاک, ہڈی بھی ناپاک, گوشت وغیرہ تو ہی ناپاک, یعنی یوں ہر چیز اس کی تو ناپاک ہے, تو خنزیر کے علاوہ دیگر جانور حرام جانور ہو یا حلال ہے اور مر گیا ہے یا حرام جانور مر گیا ہے, تو مرے ہوئے جانور کی ہڈی جس پر کسی قسم کی رطوبت نے چکناہٹ یعنی گوشت اسی جانور کے کوئی چکناہٹ اس پر باقی نہ رہی ہو، سب کے سب وہ مطلب یعنی کہ بالکل خشک ہو گئی ہڈی، تو وہ ہڈی پاک ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ پاک ہے، تو اگر اس کی تسبیح بنائی کسی نے تو جائز تو ہو گئی، لیکن جن جانوروں کی تسبیح بنانے سے لوگوں میں تنفیر ہوگی، باتیں بنیں گی، تو ان جانوروں کی تسبیح ہڈی کی تسبیح نہ بنائیں، مثلا کسی نے کتے کی ہڈی کی بنائی تو لوگ برا بھلا بولیں گے، اور کتا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کے یہاں شوافے کے نزدیک تو آئی بھی نجس العین، لیکن حنفیوں میں یہ نجس العین نہیں ہے، تاہم مطلب بنائی کسی نے یا کسی اور اسی طرح کے گندے جانور کی بنائی تو لوگ پسند نہیں کریں گے اس کو، تو یوں اس سے بچنا چاہیے، اور جن جانوروں کی ہڈی سے لوگ گھن نہیں کھاتے ان کے بنانے میں تو کوئی عرض نہیں ہے، مثال کے طور پر ہاتھی یہ حرام جانور ہے، اور بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو نجس العین بھی ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے، اب اس کے دانت جو ہیں حالانکہ حرام جانور ہے اور اس کے دانت کی تو چیزیں بنتی ہیں اور قیمتی ہوتی ہیں، اور اس کے دانت کی طرف سے نقالی ہوتی ہے پلاسٹک اس کے جیسا ملتا جلتا میرا خیال ہے، مختلف ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں اس میں فرنیچر وغیرہ میں، تاہم اگر کوئی واقعی نے اصل ہاتھی دانت کی تسبیح بنائے گا تو لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے بلکہ خوبی سمجھیں گے، وہ ہاتھی دانت کی تسبیح حالانکہ حرام جانور ہے، تو یوں مت حرام جانور کی تسبیح ہڈی کی جبکہ اس پر کوئی کسی قسم کی رطوبت اور چکناہٹ باقی نہ رہی ہو، سب سوکھ ساک گئی ہو، تو اس کی جائز تو ہے لیکن وہ میں نے تقسیم آپ کو بتا دی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ کامل امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی آج کل گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، ہم مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، قبر کی، آخرت کی، نزا کی، اسی طرح جہنم کی سختیوں کا، عذابات کا ذکر ہو، اس کے باوجود لوگوں کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں بڑھتی، بے باکی بڑھتی جا رہی ہے، جہاں بھی ہوں کہیں بھی ہوں گناہ کرنے کو جس کا دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو یا سیدی دل بعض اوقات بہت کڑتا ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے یہ باعمل بن جائیں، بااخلاق بن جائیں، لیکن بعض اوقات طنز و مزاح دیکھنے میں آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، براہ کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے.
سر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ گناہوں کی طرف یعنی ان کی طرف وہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، یعنی گناہ اس طرح بے باکی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جیسا، یعنی ایک مثال دی جاتی ہے گویا کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا تو بعض صورتوں میں کفر ہے. تو اب یہ کہ یہ گناہ کو دلیری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے، تو یہ سب شیطان و نفس کی شرارتیں اور شیطان و نفس کا غلبہ ہو گیا اور وہ مطلب حاوی ہو چکا ہے، اور اس طرح مطلب ہم لوگ جو ہے وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ کہ گناہوں کی ہلاکت خیزیاں ہم کو جاننی چاہیے، مولکات کے بارے میں یعنی گناہوں کے بارے میں جو ہلاک کرنے والے یہ معاملات ہیں کہ یہ بندے کو مطلب یعنی کہ تباہ کر سکتے ہیں، گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد یعنی نمائندے ہیں، تو ان کی تباہ کاریوں سے جو باخبر ہوگا، احساس ہوگا جس کو، تو وہ بچنے کی بھی کوشش کرے گا، کہ اکثر معلومات بھی نہیں ہے تو یوں بھی بندہ جو ہے وہ گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے. اس طرح منجیات جو ہیں، نجات دلانے والے اعمال، تو نیکیاں، تو ان کی بھی اتنی معلومات نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان میں بھی یہ غافل پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ معلومات حاصل کریں، پھر ایسی صحبت اختیار کریں کہ جن کی باتوں سے اللہ کا خوف پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، فکر آخرت ملے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے. اب ایسی صحبتیں بھی یعنی کہ کمیاب ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں، اور بری صحبتیں جو گناہوں پر ابھارنے والی ہیں، گناہوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. گھر میں بھی وہ صحبتیں میسر ہیں کہ نیکی سے، بلکہ گھروں میں تو روکا جاتا ہے، ایسے کئی گھر ہوتے ہیں جس میں نیکی سے روکتے ہیں، گناہوں پر ابھارتے ہیں. مثلا یہ کہ بیٹی چاہتی ہے کہ پردہ کرے، باپ رکاوٹ بنتا ہے، ماں رکاوٹ بنتی ہے. بیٹا چاہتا ہے کہ آقا کی سنت داڑھی چہرے پر سجائے، تو ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، بھائی بہن رکاوٹ بنتے ہیں. یہ گھر گھر کے ماحول ہیں، یعنی ہر گھر میں نہیں ہے لیکن ایک تعداد ہے جن کے گھروں میں اس طرح کے ماحول ہیں. نماز پڑھے گا تو بولیں گے کہ وہ سارا دن کے نماز ہی پڑھتا رہے گا، تہجد کے لیے اٹھے گا تو بولیں گے پاگل ہو جائے گا، رات میں اٹھ کر وظیفے پڑھتا ہے. تو یوں مطلب معاذ اللہ یہ نمازوں سے بھی، نوافل سے، درود شریف پڑھے گا تو بولیں کیا بار بار تسبیح پڑھتا ہے، چوٹ لگ جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، دماغ ہٹ جائے گا. پھر مثالیں دیں گے، فلاں کا دماغ ہٹ گیا، فلاں کا دماغ ہٹ گیا، اس طرح کی باتیں کریں گے. جیسے جتنے روڈوں پر پاگل پھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب نمازیں پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر نعوذ باللہ پاگل نہ ہوئے ہوں، اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں. یعنی شیطان نے ایسا مطلب یہ دیکھے داؤ مارا ہے کہ بس علمان علمان علمان. سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. مدنی انعامات کے مطابق عمل کریں اور رات کو غور و فکر کر کے اس کا رسالہ پور کرنے کی عادت بنائیں، اور ہر ماہ کی، ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترکیب کریں. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کریں، انشاءاللہ نیکیوں سے محبت، رغبت، گناہوں سے نفرت اور بچت کا سامان ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. فیس بک پیج پر بھی ایک سوال ہے، کسی نے لکھا ہے کہ مولانا سے شادی نہیں کرو، مارتے بہت ہیں اور بہت سخت ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟
ہائے ہائے، اب جس بات کا سر پیر نہ ہو اسے کیا جواب دیا یار. مولانا مارتے ہیں، یہ منڈانا جو ہے یہ گھر سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ منڈانا ماں باپ کو مار ڈالتے ہیں. کسی مولانا نے کبھی جاگیر کی خاطر ماں باپ کو مارا؟ یہ لوگ تو ماں باپ کو مار دیتے ہیں. معاف کیجئے گا، مطلب میں نے وہ مولانا کے مقابلے میں ایک لفظ بولا، اس لغت کا لفظ نہیں ہے، میں نے بھی صحیح بول دیا. یعنی مولانا برا تو پھر داڑھی منڈا ہی اچھا کیا یار. اچھا مولانا، آپ کو پتا مولانا کس کا لقب ہے؟ قرآن کریم میں سورت البقرہ میں اللہ کی جناب میں مطلب یہ ہے، انت مولانا، تو مولانا ہے اللہ تعالی کی، نے اللہ کی شان میں قرآن میں انت مولانا تو مولانا ہے. مولانا مانے ہمارا مولا، ہمارا آقا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو اے اللہ ہمارے آقا و مولانا پر درود بھیج. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ مولانا. بلکہ اللہ پاک مولانا، اور تم بولتے ہیں مولانا سخت ہوتا ہے، سارے انبیاء کرام مولانا. تمام صحابہ کرام مولانا، تمام اولیاء کرام مولانا، تمام علماء کرام مولانا، اور نعوذ باللہ یہ مطلب شیطان نے کیا زبان پہ چڑھا دیا ہے کہ مولانا سخت ہوتے ہیں بیوی کو مارتے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے، ہم جو روٹی کھاتے ان روٹیوں کو شادی بیاہ وغیرہ میں، کئی دعوت وغیرہ میں ہوتی ہے، تو چھری سے وہ روٹیاں کاٹنا کیا درست ہے؟
چھری سے چار ٹکڑے روٹیوں کے کر کے غالباً یہ دافتان وغیرہ کے پیش کرتے ہیں، ہاں نان کے بھی چار ٹکڑے کرتے ہیں. چھری سے نہ کریں تو کیا کینچی سے کریں، کائی سے کریں؟ گوشت کیسے کاٹتے ہیں؟ ہتھوڑی سے، یوں چھری سے ہی کاٹتا ہے، گوشت بھی چھری سے کٹتا ہے، زبا بھی چھری سے ہوتا ہے، تو اب روٹی کو چھری سے کاٹنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ضرورت ہے. روٹی کیونکہ وہ ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ اتنی صفائی نہیں ہوتی، اب وہ شادیوں میں تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، تو یہ ٹپ ٹاپ کوئی ناجائز تو نہیں ہے. روٹی چھری سے اگر صفائی سے کاٹ کر رکھی تو اچھی ہی بات ہے، بری بات نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس طرح کی روٹیوں کو جس کے متعلق جیسے تافتان کا آپ نے جیسے مثال دی، اگر یہ چھری سے نارملی یا کسی ڈش پر یا کسی ٹرے پر رکھ کر کاٹی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ مجھے جو نظر آیا وہ یہ کہ کاٹنے سے جو وہ جو اس کے جو ذرات ہیں نا وہ گرتے اس برتن میں جس برتن پر رکھ کر کاٹا گیا، جبکہ پھر اس ذرات کو بھی یہ تھوڑا سا ادب اور احترام کے ساتھ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے توڑیں گے نا تو ذرات بھی اس کے ضائع ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. تو صفائی کے ساتھ ساتھ یہاں بچت کی اور اس کا بچنے کی صورت ہے، جبکہ یہ ذہن بھی بنا ہوا ہو کہ میں اس کو اس طرح ذرات وغیرہ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں.
تل کا کیا ہوگا؟
ہاں تل تو تل مر جاتے ہیں،
وہ تل روٹی پر چھڑکواتے ہیں. میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ روٹی پر تل نہیں چھڑکوائے گا، وہ چھڑک دیتے ہیں وہ. اب ان کو منع کرو میں نہیں چھڑکو تو اس کی تو بچت ہوگی، روٹی والے کو کیا شوق ہے تل ڈالنے کا؟ اور تل خالی خوبصورتی کے لگا ڈالتے ہیں اور پھر یہ یوں توڑتے ہیں تو تل ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ضائع ہوتے ہیں. بغیر تل کی روٹی مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ہم نے سنا کہ رات کو پیاز نہیں کھانا چاہیے، اگر ہم ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہوٹل والے سلاد کے ساتھ پیاز بھی دیتے ہیں، اگر ہم پیاز نہیں کھاتے چھوڑ دیتے ہیں تو ہوٹل والے پیاز اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کیا رات کو پیاز نہیں کھانا چاہیے یا کھانا نقصان ہے؟
رات کو پیاز کھانے سے نقصان ہوتا ہے ایسا کوئی میری معلومات میں نہیں ہے، البتہ کچی پیاز جو ہے یہ رات ہو یا دن اس سے کھانے سے بچنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی سبزیاں کچی، اس طرح کی وہ سبزیاں کچی نہیں کھاتے تھے جن سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. البتہ ہے جائز، لیکن نماز کے وقت منہ صاف ہونا ضروری ہے، تو ایسے وقت میں کھائی کیا منہ میں بدبو بھی ہے تو مسجد کا داخلہ جو ہے یہ حرام ہے، ایسی حالت میں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے. اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں تو یہ بھی مطلب مکروہ ہے. اور اس طرح کی مطلب بدبودار چیزیں کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی پڑھنا منع ہے، یا واجد الحمدللہ جو ہم کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی اگر کچی پیاز، کچا لہسن، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اب نہ پڑھا جائے، یہ محرومی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. گناہ نہیں ہے پڑھیں گے تو، لیکن بچنا اچھا ہے نہ پڑھیں کہ منہ بدبودار ہے. ہزار بار شویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی. یعنی میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے دھو لوں یہ منہ، تب بھی میں اس قابل میرا منہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ اور رسول کا نام اس سے لے سکوں. اب بھی اگر نام لیتا ہوں تو بس میرا منہ ایسا گندا ہے کہ اس میں خوشبو، یہ خوشبودار ہوتا نہیں، یہ اس قابل ہوتا نہیں. یہ مطلب شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اب خیر ہزار بار مشکو گلاب سے منہ دھونا یا مراد مشکو گلاب سے ہی منہ دھونا مراد نہیں ہے، یعنی منہ کو جب تو کتنا بھی صاف کریں خوشبودار کریں، ہمارا منہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم مطلب اللہ اور رسول کا کوئی نام لے سکے اپنے منہ سے. تو اب کچے پیاز اور کچے لہسن کھا کر پھر نام لینا، یہ تو ہے واقعی بے ادبی. تو اس لیے کچی پیاز کچا لہسن وغیرہ نہ کھایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ ہزار بار بشویم دہن بب مشکو گلاب یہ آئے گا عاجزی میں، یہ نہیں کہ اب اللہ رسول کا نام ہی لینا کوئی چھوڑ دے کہ میرا منہ گندا ہے. یہ عاجزی کے طور پر اللہ اور رسول کی عظمت کا بیان ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارا منہ تو قابل ہو ہی نہیں سکتا اس کا نام لینے کے، مگر اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کے ہمیں توفیق دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی اگر دل میں ذکر کرے جس کی آواز اس کے کان نہ سن سکے تو کیا وہ ذکر مانا جائے گا؟ اور یہ کام وہ ریا سے بچنے کی غرض سے کر رہا ہے.
تو نماز بھی گھر میں پڑھے ریا سے بچنے کے لیے، تو مسجدوں کیا کریں گے؟ جماعت سے نماز کیسے کون پڑھے گا پھر؟ حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو اس قدر کرو اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے. تو ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ریا سے بچنے کے لیے عمل کو ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے. عمل ہرگز ترک نہ کرے، ریا کو ترک کرے، ریا کا مقابلہ کرے، اس کو دفع کرے. تو دل سے ذکر کرنے کے اپنے طریقے ہیں. ذکر بالقلب جس کو بولتے اس کا ایک اپنا طریقہ الگ سے، ورنہ جو جس کو پڑھنا کہتے ہیں نا، تو پڑھنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کم از کم اس کے کان سن لیں، اتنا تلفظ اس کا ادا ہو. تو اس لیے وہ جو ذکر پڑھنا ہے جیسے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یا اللہ اکبر بھی 33 بار اور آخر میں چوتھا کلمہ، تو اس طرح کے جو بھی آیات الکرسی پڑھی جاتی ہے یہ بھی ذکر ہے، تلاوت یہ بھی ذکر ہے. تو یہ سب اسی صورت میں پڑھنا کہلائیں گے کہ جب ہم اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں. وہ نماز میں تو یہ آواز ہونا جیسے کہ بقدر فرض قرآن کریم اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اگر کوئی بہرا ہے یا شور شراپا ہو رہا ہے اور اس نے اتنے تلفظ ادا کیے کہ یہ شور شراپا نہ ہوتا تو کان سے سن لیتا، تب تو حرج نہیں ہے، تو شور کی وجہ سے کان میں آواز نہیں پہنچی، ورنہ اس نے تو اپنے طور پر آواز نکالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیر و مرشد دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے، تو کیا اس کے بعد وہ کسی دوسرے پیر و مرشد سے بیعت ہو سکتے ہیں؟
پیر کامل ہو تو وفات کے بعد بھی اس کا فیض تو جاری ہوتا ہے. اب یہ کہ دوسرا پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کا ہی مطلب یعنی کہ مرید ہو سکتا ہے. البتہ دوسرا پیر کوئی جامع شرائط ہے تو اس کی بیعت برکت ہو سکتی ہے، جس کو ہم یہ طالب بولتے ہیں، اس کا طالب ہو سکتا ہے، مرید نہ ہو، مرید ایک کا ہی ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک چناسی کابینہ مظفر آباد اور پاک جزوری کابینہ میرپور ماتھیلو ضلع گھوٹکی باب الاسلام سندھ. یہ ہمارے ساتھ خصوصی شرکت ہے اور یہ میرپور ماتھیلو والے الحمدللہ اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. بھلے کرے آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیصل آباد بھی ہمارے ساتھ شامل ہے ماشاءاللہ.
پیارے باپا جان صلاۃ توبہ کی نماز کب پڑھنی چاہیے, دن میں کے یا رات میں؟
جب یعنی کہ جو مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا ان کے علاوہ جب بھی چاہیں صلاۃ توبہ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ توبہ کی نماز نہیں کہتے, صلاۃ معنی نماز, صلاۃ توبہ معنی اس کے معنی ہی توبہ کی نماز. صلاۃ توبہ جو منع وقت ہے نا ان کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے, عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے کہ نفل نہیں. اور بھی اوقات ہیں مکروہ, ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے, اس کے علاوہ جب چاہے پڑھ سکتے.
میرا نام محمد حسن رضا عثمانی اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں جمعے والے دن بازار لگے گا, اس بازار میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟
اللہ اللہ, بھائی کیا کیا چیزیں ہوں گی؟
باہر شریعت میں یہ تذکرہ ہے کہ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی مقدار پر لوگوں کو جمع فرمائے گا اور وہ دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا, تو اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ دلوں پر ان کا کوئی خیال گزرا. ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی, ان کو دے دی جائے گی, اور خرید و فروخت نہ ہوگی, اور جنتی اس بازار میں آپس میں ملیں گے.
سبحان اللہ.
میں مظہر اقبال مرکز الاولیاء لاہور سے امیر السنت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور کانچ کے گلاس کے اندر پانی پینا کیا سنت سے ثابت ہے, اور کیا مچھلی کھانا بھی سنت مبارکہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں مدنی پھول دے دیں.
کانچ کا گلاس تو لکھا تو ہے, اسے ثابت ہے کانچ کے گلاس.
قواریر کے الفاظ موجود ہیں, اب وہ اس پر سنت کے اطلاق میں کلام ہے, باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کرنا جو ہے وہ ثابت ہے کانچ کا گلاس.
گلاس یعنی کانچ, کانچ کا برتن. ہم اگر ہم گلاس ہی کہتے ہیں کانچ کا گلاس, حالانکہ وہ گلاس کے معنی کانچ ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. اچھا, اور وہ کچھ اور بھی سوال کا حصہ ہے. مچھلی کھانا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اب ایک آدھ بار کوئی عمل کیا ہو نا تو اس کو سنت نہیں کہتے, تو اس لیے وہ ثابت ہے یہ کہیں گے. مچھلی بار بار استعمال فرمائی یہ مجھے پتا نہیں ہے. ایک وہ جیش الاسرہ کے موقع پر جو مچھلی سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی کہتے ہیں اس کو, کہ بہت بڑی مچھلی جو انہوں نے پائی تھی عنبر, اور پھر اس کا کچھ بڑے بڑے ان کے بیل بیل جتنے تو گوشت کے ٹکڑے بنائے تھے, بہت بڑی تھی, ٹیلے کی طرح تھی, پہاڑ کی طرح, چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے نا ٹیلا, ٹیلا اس کو بولتے. اور اس کی ہڈیاں جب کھڑی کی گئی تو دو دو اونٹ سوار اس سے گزر جاتے تھے, اتنی بڑی اس کی ہڈیاں تھیں. تو وہ گوشت یہ مدینے میں بھی لائے تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار نے وہ گوشت ان سے لے کر اس گوشت کو نوازا, منہ چومنے کی اجازت دی, داخلے کی اجازت دے دی, یعنی اس کو کھایا. یہ پتا ہے کہ یوں مچھلی کھائی, اس کے علاوہ کھائی نہیں کھائی کوئی سی روایت مجھے یاد نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بھی جب تک کنفرم نہ ہو جائے لفظ سنت نہ کہا جائے, ثابت کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہنیں کتنی آواز سے جہری نماز ادا کر سکتی ہیں جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی
ہے؟ عورت جو ہے وہ چاہے جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں وہ آہستہ پڑھے گی، مگر ہر پڑھنا اسی وقت کہلائے گا جبکہ اپنے کانوں سے سنے اور سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بیراپن یا شور شراپا وغیرہ، اتنی آواز یعنی اتنے تلفظ ادا ہونے چاہیے زبان سے، تو اسی طرح عورت یہ پڑھے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھے گی۔ یہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے رد المختار میں لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروفیشنل ازم ایک ہمارے ٹرمینالوجی کہلاتی ہے اصطلاح، جس میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی اسکالر بنتا ہے، کوئی کیا، پھر وہ انجینئرنگ میں لگ جاتے ہیں، اور بہت سارا اس میں تعلیم کا ایک بہت ایک گہرا معاملہ ہے، مختلف شعبوں کو جوائن کیا جاتا ہے۔ ان میں بھی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بعضوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی مطلب دین کی خدمت کرنی ہے، ایون کہ اگر کوئی فورسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انتظامیہ سے وابستہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی جیسے فیلڈ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ ہو جاتی ہے، تو ان سے جب ملاقاتی ہوتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی دین کی خدمت ہو، لیکن اب کیا کریں، جس طرح آپ لوگ دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہوتے ہو، اب ہم اس طرح آفیسز کے اور اس طرح سفر اور ٹرانسفر اور تبادلے سب ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت حال میں ہمیں دعوت اسلامی کا کام، دین کا کام، سنتوں کا کام اگر کرنا ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا مواقع، کیا کیا ذرائع ہیں جو ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے انداز و طریقے کار میں رہ کر کر سکیں؟ ہماری بہت لمیٹیشن بہت ہوتی ہیں اداروں میں وغیرہ میں، تو آپ انہیں ایسے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں، یعنی اسے کیا آپ ان کو پوائنٹس دیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ ان کو لیں اور لے کر اپنی زندگی میں یہ نیکیوں کے کام کا بھی سلسلہ جاری کر سکیں؟ تو چند پوائنٹس اگر آپ دے دیں۔
آج کوئی مجلس تعلیم ڈاکٹرز وغیرہ آنے والے تھے؟
جی ہاں، یہ آئے ہوئے ہمارے فیضان مدینہ میں،
پیلا پیلا کچھ دور سے نظر آ رہا ہے، بہت بڑا وہ،
اس میں ہمارے پاس تقریباً 400 سے زیادہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی بی ایس کیے ہوئے اور اس طرح شعبہ تعلیم سے ریلیٹڈ، اس شعبے سے متعلق اسلامی بھائیوں نے یہاں آئے ہیں۔
اب میں بورڈ کا بھی دیکھ رہا تھا کہ آئیے روز نہیں ہوتا، آج کوئی یہ اچھی چیز ہو تو میں نے اسکرین پر بھی ہم کو دکھائی جائے، تو دکھا دی انہوں نے، ہمارے فیضان مدینہ میں اچھی چیز لگائی جاتی ہے۔ یہ ہماری مجلس شعبہ تعلیم کا عارضی مکتب یہاں قائم ہوا ہے۔
یہ ملک بھر سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، اسلام و دین سے محبت کرنے والے یہ جمع ہوئے ہیں اور ظاہر سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں
ماشاءاللہ،
تو میں نے یہی سوچا کہ ان تک کچھ آپ کے، یہ کیونکہ یہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اپنی زندگی کے انداز سے مصروف ہیں، فیملی ہیں، گھر ہے، اکیلے بھی ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالجز میں رہتے ہیں، کچھ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چاہتے تو ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں، اب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر، آپ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے ان لوگوں کو قریب سے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، کئی آپ کے مرید ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن چاہتے ہم کچھ کریں، کچھ ایسے پوائنٹس دے دیں، کوئی ایسے ارشادات عطا فرمائیں۔
چاہتے ہیں واقعی، آپ نے خبریہ جملہ کا، یہ چاہتے ہیں
آنا کریے،
یہ انہوں نے یہاں آنا چاہا بقول آپ کے ملک بھر سے، چاہتے ہیں چاہا بیٹھے ہوئے یہاں
جی،
اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ کچھ چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں،
ہے نا، بندھے ہوئے نہیں ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہے، الگ مخلوق بھی نہیں ہے یہ،
نہیں ہے،
نہیں ہے۔ اچھا، ان میں جو جیسے ڈاکٹر ہیں یا افسر لیول کے لوگ ہیں، جو پروفیسر ہیں یا لیکچرار ہیں، تو یہ تو زیادہ کام کر سکتے ہیں، ان کے تو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو رسپیکٹ ہوتی ہے، اپنے شاگردوں میں تو ہوتی ہے، باہر بھی ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جو بھی بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے نا، لوگ اس کو مان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ تو کام زیادہ کر سکتے ہیں، تو یہ کہ یہ چاہیں گے تو کر سکیں گے، جیسے چاہا تو یہاں پہنچ گئے، یہ روزانہ 2-3-4-5 بار یہ چاہتے ہوں گے تو کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، چائے بھی پیتے ہوں گے، ٹھنڈی بوتل بھی ہو سکتا ہے پی لیتے ہوں گرمی آئے تو تو جو چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، تو دین کا کام بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نو رکا کوئی رکاوٹ ہی نو پرابلم، اپنے اپنے شعبے میں ڈاکٹر اپنے مریضوں میں تو بہترین کام کر سکتا ہے، ہر مریض کو کہتا رہے نماز پڑھا کرو، نماز میں شفا ہے، جی ہاں واقعی نماز میں شفا ہے، روایت ہے اس کی، نماز میں شفا ہے، تو نماز پڑھا کریں، سنتوں کی ان کو تلقین کریں، سنتوں پر عمل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں، تو ڈاکٹر کو تو بہت اچھا موقع ملتا ہے، پھر ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں، اس میں جا کر دعائے شفا بھی کریں، امی کے لیے ابو کے لیے جو بیمار ہیں، اور اس میں اس کی تو بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہم سنتے ہیں کہ شفا بھی ملتی ہے، روزگار بھی ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، ثواب اپنی جگہ پر موجود، تو یہ مطلب کر سکتے، کام جس کو کرنا ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ کریں گے، اور آپ سب کو کرنا چاہیے کہ دعوت اسلامی سبھی کی ہے، سبھی کو مل کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے، حدیث پاک میں بلغوا عنی ولو آیۃ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو، تو بہرحال کے جتنا ہو سکے وہ ہمیں پہنچانا ہے اور کام کرنا ہے، ہفتہ وار سنت اوبرے اجتماع میں حاضری دے، مدنی مذاکرہ سنیں، مدنی چینل دیکھیں، اپنے علاقے میں کوئی ذمہ داری قبول کریں، دیکھو ٹائم کس کو نہیں ملتا، اب جیسے کہ دعوت اسلامی کے دیگر اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں، یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو فارغ ہے اور دین کا کام جو فارغ ہو وہی کرے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نوکریاں کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پر یہ بھی ذرا مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، لیکن دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اسی طرح یہ صاحبان بھی ہیں اپنے اپنے شعبے میں، ذرا 12 گھنٹے تو مصروف نہیں ہوتے، ان کو بھی کافی وقت ملتا ہے فارغ، تو اس میں وہ فارغ وقت سوشل میڈیا کو دینے میں سے تھوڑا نکال لیں، ادھر ادھر گپ شپ میں اگر دوستوں میں گزرتا ہو اس سے تھوڑا بچا لیں، اور دین کے لیے اب کام میں اس وقت تو صرف کرے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
سوال یہ تھا کہ کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھا سکتے ہیں سنت ہے یا نہیں؟
اگر میٹھا موجود ہو نا تو اول آخر نمک یا نمکین کھائے اور اس کے درمیان میں میٹھا کھا لے، درمیان سے مراد یہ نہیں کہ جیسے 2 روٹیاں کھا رہا اور میٹھا بھی ہے تو 1 روٹی کھائی تو اب میٹھا کھائے پھر آخر میں 1 روٹی کھائے، یہ نہیں ہوتا، جیسے تھوڑا سا نمک چکھ لیا اب وہ میٹھا کھا لیا، اب اس کے بعد پھر جتنا چاہے وہ نمکین جو کھانا ہے چاول ہے وغیرہ یہ کھا کھائیں، تو یہ مستحب اچھا ہے کہ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کرنے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، سنت ہے یہ، اول آخر نمک یا نمکین کھانا یہ سنت ہے، مستحب ہے سنت بھی کہہ سکتے اس کو، تو اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہے، مگر فضیلت ہے، ثواب ملے گا اگر مستحب سمجھ کر سنت سمجھ کر نمک یا نمکین اول آخر استعمال کرے گا تو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب معتکف تھے اعتکاف میں تھے تو آپ کی خدمت میں وہ پھرنی اور چٹنی پیش کی جاتی تھی کھانے کے لیے، غالباً سحری میں پھرنی اور چٹنی سحری میں پیش کی جاتی تھی، تو جو لانے والے خادم تھے وہ مطلب ان کے سوچتے رہتے تھے، آخر ایک دن پوچھا کہ حضور یہ چٹنی اور پھرنی کا کیا میل ہے؟ بھائی چٹنی تو وہ بریانی سے کھاتے ہیں لوگ، پلاؤ سے کھاتے ہیں یا روٹی سے کھاتے ہیں، پھرنی انہیں پھرنی کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ کیا بناتے ہیں آج کل یار اس کو کسٹرڈ وغیرہ، اما کسٹرڈ کی طرح کی آئٹم ہے وہ پھرنی، ملتی جلتی، وہ دودھ اور چاول پسا ہوا ہوتا ہے اس میں چاول کا آٹا، تو اس سے یہ فیرنی بنتی ہے، غالباً اس سے بنتی ہے، چاول کا آٹا اور دودھ جو مجھے یاد پڑتا ہے، چینی بھی ہوتی ہے اس میں، شہد بھی ڈال سکتے ہیں، چینی کی جگہ شہد ڈالنا اچھا ہے، چینی سفید چینی یہ نقصان دہ ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ فرنی اور چٹنی کا میل کیا تو پھر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی کہ میں فرنی کھانے سے پہلے تھوڑی چٹنی کھا لیتا ہوں، پھر فرنی کے بعد چٹنی کھا لیتا ہوں، چٹنی میں نمک ہے تو اس طرح یہ میری اول آخر نمک یا نمکین نمک کھانے کی سنت ادا ہو جاتی ہے کہ نمکین کھانے سے بھی نمک تو کھایا نا، پیٹ میں گیا نا. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں مدنی کسوٹی ہوگی، دو ہوں گی اور دو میں سے ایک اسلامی بھائی جن کے ساتھ مدنی کسوٹی ہونے جا رہی ہے، آئیے پہلے ان کو بھی آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ مدنی کسوٹی ہوگی انشاءاللہ. اور ایک کو ہم تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے. جی سوال چلائیں.
سوشل میڈیا سے سوال ہیں.
اتفاق لگتا ہے اللہ میں دنیا.
غلام یاسین بھائی کا سوال ہے، نماز میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟
سجدہ سہو واجب تھا، اور اگر بھول گیا سلام پھیر لیا تو جب تک منافی صلاح، یعنی جیسے کہ بات چیت کر لی یا قصدن بے وضو ہو گیا، وضو توڑ ڈالا تو دوبارہ پڑھنی ہے وضو کر کے، وہ نماز واجب الاعادہ ہے. اور اگر اس سے پہلے یاد آ گیا یا دونوں طرف سلام پھیر گیا، اب بیٹھا ہوا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یاد آ گیا ارے سجدے سے واجب تھا، تو اب فوراً سجدے میں چلا جائے، دو سجدے کر لے، پھر التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لے تو نماز درست ہو گئی اس کی.
امام صاحب سے کوئی فرض چھوٹ گیا پھر اس نماز کا یادہ کیا گیا، کیا اس نماز میں نیا مقتدی شامل ہو سکتا ہے؟
اگر فرض چھوٹا تھا تو امام کی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض تھا، نماز تو ہوئی ہی نہیں تھی نا. اگر واقعی فرض ہی چھوٹا تھا تب تو دوسرا شامل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے.
فاروق بھائی کا سوال ہے، ہم اپنے ایک رشتہ دار کو استعمال کے لیے رقم دی تھی، کیا اس رقم پر بھی زکات ہوگی؟
اگر وہ استعمال کے لیے دی ہی نہیں، بطور ایک قرض دی تھی کہ جب ٹائم پورا ہو جائے گا، مدت پوری ہو جائے گی یا اس کے پاس جب رقم آ جائے گی تو واپس کر دیں گے، جس کو قرض دینا بولتے ہیں، تو اس رقم پر آپ کو زکات دینا ہوگی. اور استعمال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے عام طور پر. اور اگر استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کو دے دی تھی، یعنی اب اس کی مل کر دی کہ اس سے واپس نہیں لینا، قرض کے طور پر نہیں دی تھی، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکات نہیں ہوگی.
یوٹیوب سے ایک محمد علی بھائی کا سوال ہے، اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہوں تو کیا اس پر قربانی ضروری ہے؟
اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہے، اس صبح صادق کے وقت اس کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہے اور کوئی اس میں مطلب ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو مطلب اس کے وجوب کے لیے رکاوٹ ہو، تو اب تو قربانی واجب ہو جائے گی.
اچھا ایک اور یوٹیوب سے سوال ہے، آنکھوں کے زنا سے بچو، آنکھوں کا زنا سے کیا مراد ہے؟
گندی لذت کے ساتھ کسی کو دیکھنا.
شبیر علی بھائی کا سوال ہے، عورت نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوتا ہے کیا؟ وہی اس کا احرام ہوتا ہے یا عورت احرام کی نیت سے دوسرا لباس پہن سکتی ہے؟
عورت کے لیے جو اس کے معمول کے مطابق کپڑے سلے ہوئے تو وہی احرام میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ چہرے پر کپڑا ڈالنا، نقاب ڈالا جیسے، ویسے کوئی کتاب یا گتا آڑے رکھ کر چہرہ چھپایا جو اس کے چہرے سے ٹچ نہیں ہو رہا تو وہ جائز ہے، بلکہ بھیڑ میں اس کو اس طرح چہرہ چھپانا بھی چاہیے. اچھا ہے.
اصل میں اس میں یہ بھی تھا کہ احرام کی نیت سے عورت دوسرا لباس پہن سکتی ہے، ایک تو اس سے لباس پہنا ہے،
کی حاجت نہیں ہے. اصل یہ مشہور ہے آج کل تو عورتوں کا احرام بک رہا ہے, بس پروفیشنل معاملہ ہے سارا, نہ شریف شرن کوئی ضروری نہیں ہے. یہ جو بک رہا ہے اس کو پہننا نہ, یہ احرام ہے, بس بزنس چل رہا ہے. بس یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مطلب دھندے ہو رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی کسوٹی جی, نعت خوان اسلام بھائی بھی تیار ہیں, انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ اشعار کی تکرار میں ہو سکتا ہے امیل سنت پوچھ لیں. جی اگر امیل سنت فرمائے تو ہم صوبان بھائی سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی صوبان بھائی آپ کے پاس بارہویں سوال میں مدنی فیس دے کر جواب دینا ہے, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. جی آپ نے سوال کرنے ہے کہ امیل سنت کی مرادی شے کون سی ہے, بارہ سوال میں آپ تک پہنچنا ہے.
کیا گیارہ اور بارہویں میں جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کی مرادی شے جو ہے وہ کوئی انسان ہے؟
جی نہیں.
اب آپ کا سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ صاحبزادہ حضور سے رہے گا.
آپ کی مرادی شے کوئی مقام ہے, کوئی جگہ ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ جگہ پاکستان میں ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کوئی جگہ مقدس ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟
نہیں تو خیر مقدس یہاں سوچا جائے گا.
سوال شمار ہوگا,
کہنا چاہیے
شمار. جی شمار کر دیا.
کیا وہ کوئی مسجد ہے؟
جی ہاں
ہے مسجد, لیکن عام طور پر یعنی کہ عرف میں اس کو لوگ مسجد بولتے نہیں ہیں اس مقام پر.
چلیں یہ اشارہ بھی ملا ہے آپ کو, بہت جلدی اشارہ مل گیا.
یہ عرب شریف میں ہے؟
عرب شریف میں کیا, عرب ممالک؟
انہوں نے عرب شریف کہا ہے تو اس سے مراد نارملی ہمارے مکہ مدینہ لیا جاتا ہے, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ
جدہ شریف.
جدہ شریف تبوک وغیرہ سب نا. جی ہاں.
یہ مزار شریف بھی ہے ساتھ ہی, مطلب جو جگہ آپ نے پوچھی ہے مزار شریف بھی ہے
اس کے ساتھ؟ مزار شریف
جی,
ہاں مزار شریف بھی ہے,
مزار شریف ہے اس کے ساتھ. یعنی مطلب عرفن جو ہے نا, یوں تو مطلب یہ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی بتاتے ہیں کہ مزارات ہیں, تو عرفن جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک ہی مزار شریف کہا جاتا ہے, اگرچہ اس گنبد خضرا کے اس میں بھی مطلب یعنی کہ سایہ جو گنبد خضرا کو ڈال رہے ہیں اس میں تین مزارات ہیں.
سوال کا سلسلہ جاری رکھیں آپ, اگر آپ مستقل طور پر مدنی کسوٹی دیکھتے ہیں تو یہ ساری بات چیت جو ہے نا یہ آپ کو کسی نہ کسی رخ کا پتا دے گی. جی چلیں 10 سیکنڈ.
اس شے کی جو نسبت ہے وہ کسی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے؟
جی ہاں.
یا مسلسل جی ہاں کی طرف جا رہے ہیں, کیری آن.
مطلب جس سٹی میں وہ ہے, جس شہر میں وہ ہے, وہ شہر بھی مطلب اوور آل بہت زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کا نام لیا جاتا ہے؟
جی ہاں.
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے.
نو سوال ہو گئے, دو سوال آپ کے پاس رہ گئے, ایسا سوال کریں جو آپ کو بہت زیادہ قریب لے جائے.
کی رحمت
سات سیکنڈ لے گئے
اس جگہ پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی مزارات ہیں
جی نہیں
آخری سوال ہے سبحان بھائی اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا
اس جگہ کا جو نام ہے وہ نام بھی کسی مطلب کسی ہستی سے منسوب ہے
جی نہیں
چلیں اب آپ نے دینا ہے جگہ کا نام مقام کا نام مدنی فیس کے ساتھ
مدنی فیس
مرضی آپ کی بارہ ماہ چاہیں بارہ ماہ دے دیں وقف مدینہ چاہیں وقف مدینہ دے دیں انشاءاللہ باپا تو بڑے بڑے دل والے ہیں قبول فرما لیتے ہیں
اور اگر اشارہ چاہیے ہو ان کو تو
باپا قبول فرما لیں بس
چاہیں تو اشارہ دے دیں
اس کے بعد بھی آپ نے کسی سے مدنی کسوٹی کروانی ہے کیا
انشاءاللہ یہ ہو جائے اس کے بعد ان کی بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ جی
انشاءاللہ عزوجل جیسے باپا فرمائے حاضر ہیں جو فرمائے جیسے فرمائے بارہ ماہ
فرمائے
اصل اس وقت یہ کنفیوز گیا یہ میں تو سمجھا تھا یہ پہنچ گئے لیکن اب لگتا ہے کہ پہنچے نہیں ہے
آخری کے دو سوال میں ان کو لاؤ نہ نو ہو گیا نا چلو شاید مدنی فیس دیں چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں ہمارے یہاں اشارے کا آپشن موجود ہے سوال کرنے والوں سے ہی اشارہ لیا جاتا ہے
اشارہ
اگر آپ چاہیں گے تو اشارہ ملے گا مانگنے سے ملتا ہے
میں جب اسکول لائف تھی نا میری چھوٹا تھا تو لوگ امتحان کی تیاریاں کرتے تھے اور میں یہ نہیں بولوں گا میں بہت ذہین تھا لیکن میں امتحان کی تیاری نہیں کرتا تھا اور امتحان کی تیاری کرنے والوں پر تعجب کرتا تھا
جی کیا تھا
اور پاس بھی ہو جاتا تھا بغیر تیاری کے امتحان کی
اس کا طریقہ کیا ہے
میں ذہین نہیں تھا طریقہ کو قلم لکھنے کا ہم آؤں چاہوں گا ذہین ہوئے یار چوتھی تک شاید یہ کیفیت تھی میری چوتھی جماعت تک
جی
میرے ذہن میں جو ہے میں عرض کروں
مدنی فیس کے ساتھ
جی چلا شعبہ تعلیم کے زیر انتظام سات روزہ نماز کورس ہونے والا انشاءاللہ اس میں نیت کرتا ہوں میں شرکت کی
سبحان اللہ
انشاءاللہ چلیں نیت کرتے ہیں یا نیت تھی یہاں دو کو فرق پڑے گا
حضور ابھی نیت کی ہے
اچھا ماشاءاللہ پہلے تذبذب ہوگا پھر
جی پہلے اتنی تھی نیت میرے ذہن میں جو ہے وہ بقی شریف کا آپ نے پوچھا ہے
ہاں تو بول دیں ذرا گج وج کے
میرے ذہن میں جو تھا جو آپ نے پوچھا
بقی شریف ہے
بقی شریف
آپ کے آپ کا مرادی مقام جنت البقیع ہے
آپ کا مرادی مقام جنت البقیع ہے
آپ کا جواب درست نہیں ہے
سوالات کی طرف غور کرنا چاہیے کیا کیا سوالات ہوئے تھے اور کیا کیا سوال کے جوابات ہوئے تھے
صحابہ کرام کے مزارت کا بھی
ڈائریکٹ تو یہاں تک شروع میں کہا گیا کہ جیسے کہ وہ بطور مسجد مشہور نہیں ہے یہ کچھ اس میں اشارہ تھا تو قبرستان کو تو کیا کہا جا سکتا تھا کہ وہ مسجد نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ تھا اس میں
مزارات شریف ہیں مگر معروف نہیں ہے مزارات
یہ بھی دیکھو لگتا ہے آج امام بھی پہنچ گئے لگتا ہے
صحابہ کرام کے مزارات یہ بھی پوچھا گیا تھا
وہ نہیں ہے آپ نے یہ جواب دیا تھا
وہ بھی ہمارے اس اشارے کی تائید کرتا ہے
مزید بھی کوئی اشارہ کر دیجیے
آپ اپنی زبان سے کہہ دیں مجھے
وہ بہت مشہور ہے وہ مقام نہایت ہی مشہور ہے یعنی کہ اگر یوں کہنا کہ بچہ اس مقام کے نام سے واقف ہے
اچھا شاہد بھائی نے وہاں مائک پکڑا ہوا شاید ایسا لگتا ہے کہ بڑے بے چین ہے کہ کاش مجھے موقع ملے اور میں بتا دوں کہ کیا مراد ہے ایسا لگا جیسے مائک ہاتھ میں ارے نیچے کر دیا مائک
مائک کی آواز بھی یہاں پر آ سکے یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ دیکھ لو
سبحان بھائی
مائک تو ہے حاجی شاہد صاحب دکھا رہے ہیں لیکن وہ مائک کی آواز ہم تک رسا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے مائک ہے
اگر نہیں تو پھر ہم
حاجی شاہد صاحب نے مائک
نام لے لیں ہمارے
بالکل تیار ہے حاجی شاہد صاحب جواب دینے کے لیے آواز تو نہیں آئی، ہونٹ شاید مسجد الحرام کہہ رہے ہیں، آواز
مرکز الاولیاء سے بھی جواب آ رہا ہے،
مسجد الحرام کہہ رہے ہیں آپ؟
نہیں آواز، اب شاید مائک آن ہوئے.
جی حاجی شاید کیا فرما رہے ہیں؟
مسجد الحرام فرما رہے ہیں، یہ
جو کہ بطور مسجد معروف ہے، اور کہا گیا تھا کہ مسجد بطور مسجد وہ جگہ معروف نہیں ہے، وہ مقام مگر مشہور ہوتے ہیں. اب دوسرا جواب، دوسرا جواب، اب مرکز لاہور سے بھی کوئی آ رہا تھا جواب؟
لاہور میں مائک بھی ہو، ایسی کوئی صورت بھی ہو، لاہور کا ویسے جواب جو ہے وہ آ چکا ہے، نگران شورا اگر جو وہاں کا آیا ہوا جواب ہے وہ پڑھ کر
جواب صوبان کو ہی دینا چاہیے یار.
جی
یہ ہماری مشہور شخصیت ہے، اہم شخصیت ہے، اب تو پہنچو یار.
بابا اشارہ تھا فرما دے اور میں پہنچ نہیں پایا.
یعنی آپ اس مقام کو اگر میں قسم کھا کر کہوں تو شاید وہ ایک ہوتا نا قرینہ، تو غلط نہ ہو، کیا اس مقام کو روز یاد کرتے ہوں گے؟ اب تو پہنچو یار، روز آپ کے وہ ذہن میں وہ مقام آتا ہوگا،
بالخصوص ان دنوں میں.
سارے بولیے، یہ بولتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں مائک آئے گا تو پتا چلے گا پہنچے گی نہیں پہنچے.
آپ
یا اللہ میرے سبحان کو بولنے دو یار،
ماشاء اللہ.
ارے میرے سبحان کو بولنے دو یار،
اللہ
اب تو بول ہی دو یار. استاد صاحب بولا وقف مدینہ.
اس مقام کی زیارت جو ہے نا یہ بہت بڑی سعادت مانی جاتی ہے اور ہے بھی
عبادت.
اب تو پہنچو یار،
عبادت بھی.
مسجد اس وہ مسجد کے ساتھ معروف نہیں ہے، یعنی اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، لیکن پھر بھی
لیکن یہ خالی جگہ آپ کو پور کرنی ہوگی.
ہاں نہیں بہت آسان کر دیا میرے سننے میں، بہت ہی آسان کر دیا.
بہت ہی آسان ہوتا تو یہ پہنچ جاتا.
نہیں آسان کر دیا بابا،
اشارے دیے.
ہاں تو کافی ہے کیونکہ مجھے جوابات آنا شروع ہو گئے، اور مرکز اولیا سے جواب آ چکے حاجی یافور کی طرف سے بھی.
یو کے سے بھی جواب
ہے، بھی یافور بھائی کا جواب میں سنا دوں.
انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ.
اب ظاہر اس میں بھی کوئی
شعر سنا رہا ہوں،
کسوٹی
شعر بازوں کا سناتا ہوں تو بندہ کنفیوز ہوتا ہے.
جی سبحان بھائی،
ابراہیم باپو بھی ہے یہاں پر؟
نہیں نہیں پہنچ پا رہے، تو کسی اور سے لے لیں باپا. پھر بےچارے یہ کنفیوز ہو گئے، ویسے جسے سنیں گے تو شاید
اس مقام کے
ارے
چار کونے بھی ہیں.
چلو اب تو ہو گیا نا،
حرف حروف بھی چار ہیں اس کے.
خانہ کعبہ شریف،
یہ تو آپ نے کئی الفاظ کئی حروف بول دیا یار.
کعبہ شریف،
اب بھی آپ نے آٹھ حروف بولے.
کعبہ
اس مقام کے چار حروف ہیں. اب آپ بولیے کہ اگر آپ کے واقعی ذہن بن گیا تو بولیے کہ آپ کی مرادی شے
جس طرح جندر جس طرح
بولنا سوچ سمجھ کر یار.
ہاں کر دیں،
وہ جس نے جنت البقیع کا کہا تھا نا آپ نے وج گج کے تھوڑا بھی.
آپ کی مرادی شے کعبہ ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
کئی اسلامی بھائیوں کے یہ جواب آ گئے تھے
ماشاء
اللہ. ان شاء اللہ دوسری جو مدنی کسوٹی اب ہم کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں، آئیے ان جو اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر ان کی بھی ہم آپ کو زیارت کروا دیں. جی زیارت کروا دیں، چلیں.
سبحان اللہ. سوال ہے، یا قویو اگر جمعے کی دوسری ساعت میں پڑھیں تو بھولنے کا مرض ختم ہو جائے گا، یہاں دوسری ساعت سے کیا مراد ہے؟
لباب الاحیاء مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 72 پر لکھا ہے پہلی ساعت سے مراد طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، دوسری ساعت اس کے بلند ہونے تک ہے، یعنی سورج جیسے ہی نکلا پہلی کرن چمکی سورج کے تو وہ دوسری ساعت کا وقت شروع ہو گیا، تو وہ یا کبھیوں کا وظیفہ اس دوران پڑھنا ہے سورج بلند ہونے تک، اور سورج بلند ہوتا ہے، یعنی بلند ہونا اور چیز ہے اور نگاہ خیرہ ہونا اور چیز ہے، بلند دیر تک کہنے کے کافی، اس کو بلند نظر ٹھہرتی نہیں ہے، خیرہ ہوتی ہے، چمجی آتی ہے، اس کو بلند ہونا بھی کہتے ہیں، دوسری ساعت ختم ہو جائے گی،
یعنی سورج طلوع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا منع ہوتی ہے، اور جب بلند ہو جائے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ سر پر آ جائے، تو بلند ہونے سے مراد ہی سمجھ آتا ہے یہاں پر کہ اس مراد وہی 20 منٹ کا وقت گزر جانا،
اور تیسری ساعت وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی پھیل جائے، چوتھی اور پانچویں ساعت چاشت سے زوال تک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ آگ میں پتھر بھی جائیں گے اور انسان بھی جائیں گے، تو یہ پتھروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بار بار آ جاتا ہے پتھروں کا بارے میں،
جہنم میں پتھر بھی جائیں گے، وہ جہنم میں پتھر وہ پتھر جائیں گے کہ جن کی دنیا میں پوجا کی جا رہی تھی بت، تو ان پتھروں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ جو کفار ان کو پوجتے تھے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، ان کو اس کی حسرت دلائی جائے گی کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہیں تمہارے خدا بھی تمہارے ساتھ آگ میں، یہ اپنے آپ کو کہاں بچا پا رہے ہیں، تو حقیقت میں ان پتھروں کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ان کو پتھر تو پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ کفار کو حسرت دلانے کے لیے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آئیے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اطہر بھائی سوالات کا سلسلہ شروع کیجئے، شروع کروا دیں سوالات کا سلسلہ.
مدین لبیک. کیا آپ کی مرادی شے شخصیت ہے، یعنی انسانوں میں سے؟
جی نہیں.
مقدس مقام؟
جی نہیں.
گھڑی کا وقت جاری ہے اثر بھائی.
جی کوئی شے ہے؟
ظاہر شے ہی سوچیے، اب تک آپ نے شے ہی کے متعلق سوال کیا ہے.
جی اللہ. انہیں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت؟
جی
کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت؟
کوئی ایسی بھجے شہرت نہیں، ایسی نسبت کوئی نہیں.
تیسرا سوال شمار ہوگا وہ شے والا جو کیا ہے اتھر بھائی نے.
خیر معاف،
معاف کر، معاف آپ نے فرما دیا ہوگا. میں ابھی تیسرا، چوتھا چل رہا ہے بھائی.
کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت نہیں ہے.
آپ وجہ شہرت یہ نہیں ہے کوئی،
وجہ شہرت جو ہے نا یہ نہیں ہے.
ٹھیک،
لیکن ابھی تک آپ نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ ہے کیا.
شے کا فرما،
شے تو ہے لیکن آپ نے مقام
شے تو انسان
کا
بھی
پوچھا، دونوں کا منع کر دیا گیا ہے، اب وہ شے تک تو پہنچے.
نہیں میں نے اس کیا کہ کوئی وہ شے ہے تو آپ نے فرمایا جی
شے تو ہے ہی نا،
اور سوال کا وقت جو ہے وہ جا چکا ہے نا. سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے چوتھے سوال کا، چوتھا سوال لگا دیجئے اور پھر پانچویں کا وقت چلا دیجئے. جی آپ سوال کیجئے، وقت آپ کو دوبارہ مل گیا ہے. مقام نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، شے ہے، ظاہری طور پر اس کی نسبت نہیں ہے. سوالات آپ کے ہو چکے ہیں.
ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی؟
جی ہاں.
عرب شریف میں ہے؟
عرب شریف میں بھی ہاں کہہ سکتے ہیں، ممکن
ممکن.
وجہ شہرت عرب شریف میں ہونا نہیں ہے،
مگر لفظ ممکن کہنا جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت بڑا اشارہ بھی ثابت ہو سکتا ہے.
ساتویں کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے.
ظاہری آنکھوں سے
دیکھا جا سکتا ہے اور آٹھ سیکنڈ ہے جو آپ کی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکے گا.
دو
ایک
وقت ختم ہو چکا ہے. اگلا سوال جی شمار کیجئے اور جلدی سے سیکنڈ چلا دیجئے اگلے سوال کے.
آٹھواں سوال جاری.
شہد ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت نہیں ہے، عرب شریف میں ممکن.
وجہ شہرت نہیں ہے نسبت کی، اور آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور آپ سوالات کر رہے ہیں اور وقت جاری ہے.
عرب شریف میں ہونا وجہ شہرت نہیں ہے.
تین سیکنڈ. آٹھویں سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے، لگا دیجئے. نوے کا وقت چلا دیجئے.
سوال کے اعتبار سے مدد فرما دیجئے. ہم تو ویسے بھی اللہ کے نیک بندوں کی مدد کے قائل ہیں نا، تو سوال میں بھی مدد فرما دیں.
نہیں تو ابھی تو آپ یعنی یوں بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا وہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سوال تو کہ یہ بندے کیا اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس پہ آپ کو ظاہر ہے کہ جواب جی ہاں میں ملا ہے. ہاتھ میں
کچھ دیکھنے والے ان کریں.
سبحان سوال کا وقت تو
یہ تو جیسے یہ تو اشاروں کا اشارہ ہو گیا.
حاجی کا لقب پانے والے،
سبحان
اللہ، حاجی کا لقب پانے والے
انشاءاللہ، سبحان اللہ،
نوے سوال کا ویسے تو وقت ختم ہو چکا ہے.
جی
کیا وہ حج اور عمرہ کرنے والے استعمال کرتے ہیں؟
ایسے کوئی ہے نہیں، ویسے کوئی شہرت نہیں ہے اس کے حوالے سے، اگر وہ استعمال کرے تو حرج بھی نہیں ہے.
اچھا یہ تو سوال ہو گیا، نوا تو آپ کر ہی دیجئے، لیکن ایک بیچ میں سوال کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ دسواں مطلب کر کر دس پورے کر دینا.
اللہ
وقت
کیا اس کو ایک ہاتھ سے اٹھانا ممکن ہے؟ کیا اسے دو ہاتھ سے اٹھانا ممکن ہے؟ کیا اسے دس افراد مل کے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کا سوال اگر کر لیں تو بھی
کیا اسے اٹھانا ممکن ہے؟
ہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے.
سبحان
چلتی ہوئی گھڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے وقت. دو سوالات کا وقت ویسے نو کے بعد ختم ہو چکا ہے، اس کے مطابق آپ کے سوالات پورے ہو چکے ہیں. اب موقع ملے گا تو وہ شمار کر لیے جائیں گے دوبارہ ہم جیسے فرمایا جائے گا.
کیا پاکستان میں ہے وہ؟ باب المدینہ میں ہے.
کیا فیضان مدینہ میں ہے؟
مدینہ میں ہے.
کیا مطلب اس وقت
سوال تو یہ سارے ہو سکتے ہیں.
مسجد کے عین مسجد کے اندر ہے کیا چیز ہے؟
میرا خیال ہے میرا مشورہ ان کو سوچنے کا موقع دیا جائے.
بھائی گھڑی ہٹا دیں آپ، ٹائم ہٹا دیں، سوچنے کا موقع دیا جائے، بس ہٹا دیں. جی جی آپ کو موقع دے دیا، نگران چھرا نے فرمایا آپ کو موقع دے دیا.
یہ بھی کرم نوازی ہے ماشاء اللہ.
اب جلدی سے کوئی بولے سے پہلے سوال کر لو یار.
وہ عالمی مدنی مرکز میں بھی موجود؟
جی ہاں
ماشاء اللہ.
سوالات ختم ہو گئے ہیں.
وہ عموماً مسجد شریف کی چھتوں پر پایا جاتا ہے؟
جی نہیں.
بہرحال بیچ میں ایک سوال کا وقت جو ہے وہ شمار ہم نے وقت نکلنے کی وجہ سے جو شمار کر لیا تھا وہ بھی ہو گیا.
نام لے لیں
اب، نام لینا ہے آپ نے ایک سوال ویسے.
انشاءاللہ اس نام کو لیتے لیتے بہت سارے اشارے مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ کریم بارگاہ ہے نا، یہ پہنچا کریم.
یہ عموماً کیا مسجدوں کے اوپر ہوتا ہے؟ تھوڑا ہمیں پتا چلے.
پنکھا مسجدوں کی چھت پر، اس سے میری مراد گنبد شریف. گنبد خضرا شریف کا.
تو گنبد مقام میں نہیں آئے گا نا میرے سنت.
چلو اب تو جو ہو رہا تھا مقام کہتے بھی تو مقام
ادھر
بطور مقام مقدس مقام
ماشاء
مقام ہے نا گنبد.
مقام مانے جگہ.
ہاں جگہ ہے نا گنبد یا کیا کہیں گے. جی اتر بھائی
پچھلے دنوں کچھ اس کی شہرت کچھ چلی ہے تھوڑی تھوڑی پچھلے دنوں سے نئی نئی شہرت چلی اس کی ایسی مقدس ہے.
نہیں نہیں یہ تو ہمارے جو ہمارے رکنے شو نا اتر بھائی جو کئیوں کو کہہ چکے ہوں گے بالخصوص ان دو ماہ میں. بالخصوص ان دو ماہ میں.
سبحان اللہ
وبحمد. پوچھے
آپ سے مراد آپ کی مرادی ترکیب حج کا کرنا ہے.
حج کا کرنا
حاجی ہونا.
سبحان اللہ کیسے
سبحان اللہ آپ نے فرمایا نا
حاجی
ہونے والے تو ذرا
مکے
مدینے میں گھوم رہے. سبحان اللہ
ماشاء اللہ. اصل اب آپ نے نام لینا آپ تو سوال کے انداز سے کہ آپ تو وہ تھوڑا وہ جو ہوتا ہے نا اسٹائل اس اسٹائل سے بتاتے نا یہ والی بات مخصوص انداز سے.
وہ کہتے نا بغل میں بچہ شیر میں ڈنڈو رہا والی صورت حال ہے.
آپ کریمے پہنچا دی.
میں تو آپ کو دھکے مار مار کے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کبھی دھکے مار رہا ہوں لیکن آپ پہنچنے والے بنے نا.
قربان سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ.
میرا خیال ہے نام لے لیا جائے. یہ کچھ امیر سنت دکھا رہے ہیں
اس کا اعلان ہونا ہے نا.
اسکرین بہت دور ہے
آپ کو اسکرین قریب سے نظر نہیں آ رہی. ذرا غور سے اسکرین کو دیکھیے اطہر بھائی تھوڑا دکھائیں اطہر بھائی کو اسکرین.
تعلیمی اداروں میں مدنی کام کے لیے یہاں
ہاں رابطہ فرمائیے یوں لکھا ہوا تھا. تعلیمی اداروں کا بھی ذکر ہو گیا ہے اور آج کا کچھ اعلان کا بھی اور کچھ آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے اسکرین بھی ہے اشارے بھی آ گئے ہیں جلدی ساتھ فرما دیں.
آپ رہنمائی فرما دیجیے میں پہنچ نہیں پا رہا.
اپنی اور ساری دنیا کی
اصلاح کی دیکھا ہی نہیں
آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں
آج اس کا اعلان ہوگا.
اچھا رکنیشورا کے سامنے ایل سی ڈی نہیں ہے شاید
اس ہفتے پڑھے جانے والے یہ رسالہ ہے انشاءاللہ بھی اس کا اعلان ہوگا
ماشاء
اللہ. جلدی جلدی آپ جواب دیجیے اس کے بعد یہ اعلان
بھی کرنا ہے نا.
یہ رسالہ ہی تو نہیں
یہ تو سوال ہے آپ کو نام لینا ہے نا کسی.
آپ کی مرادی شے اس ہفتے کا رسالہ چھٹیاں کیسے گزارے.
جواب درست ہے
قربان جائیے جزاک اللہ میرے آقا جزاک اللہ.
میں کتنی بار ہلا رہا تھا لیکن یہ پہنچ ہی نہیں رہے.
کیمرہ مین نے کئی دفعہ یہ رسالہ دکھایا
اسکرین پہ
لیکن لگتا ہے ان کے سامنے اسکرین نہیں تھی اس طرح. چلے
تو یہ رسالہ اس ہفتے کا چھٹیاں کیسے گزارے اس کے 28 پیج ہیں.
دعائے اتار
ضروری مسئلہ ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام سیکھنا بھی فرض ہے. یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ چھٹیاں کیسے گزارے کہ 28 پیج پڑھ یا سن لے اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو یہ چھٹیاں کیسے گزارے اس کے پیج 28 ہے اور 28 اور یہ فیضان مدنی مذاکرہ قسط 38 یعنی ولیوم 38 ہدیہ اس کا ہمارے یہاں ہمارے ملک میں 14 روپے. الحمدللہ اردو کے علاوہ رومن زبان میں بھی یہ رسالہ منتقل ہو چکا ہے. یہ ضرور حاصل کریں اور اس ہفتے کے اندر اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے جو رسالہ ہمیں ترغیب ملی تھی وہ تھا تذکرہ جانشین امیر اہل سنت. اس کی کارکردگی جو ہمیں موصول ہوئی ہے, پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 280,506, اسلامی بہنوں کی پاکستان میں تعداد 317,321, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,000 اور اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی مطالعہ اسٹڈی کرنے والیوں کی تعداد 36,359. یعنی ٹوٹل جو کارکردگی ہمیں ملی ہے وہ 6,53,186, 6,53,186
اور 11 لاکھ تک پہنچنا ہے.
جی جی
دیکھو کب پہنچتے ہیں
انشاءاللہ.
کیا عورت کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے؟
عورت کے لیے مسواک کرنا جائز ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے ان کے لیے, مگر مسوڑے چونکہ نازک ہوتے ہیں تو اگر مسوڑے چھل جاتے ہیں پھر تو نہیں کرنی چاہیے, انہیں خون نکل آتا ہے مسوڑوں سے تو نہ کریں. اور ان کے لیے وہ ہے مسی, چھلکا ہوتا ہے درخت کا, یہ اس طرح میں نے جانتی ہوتی ہوں, وہ یہ وہ استعمال کریں کرتی ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے, ان کو یہ کرنا چاہیے. اب پتہ نہیں پہلے تو بہت کرتی تھیں, اب الٹا الٹرنیٹ اب تو طرح طرح کے وہ کیمیکل کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے دانتوں کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کا بھی بیڑا پار.
محمد عامر, ہمارے جانور جو ہے مر جاتے تھے سال میں 2-3, تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جانور سلامت رہیں تو ہم اللہ کے نام پہ ایک جانور دے دیا کریں گے, تو وہ قربانی والے دن کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟
منت ہوئی یا کیا؟ عبادت کی قسم تو اس میں, وہ عبادت کی قسم تو ذبح کرنا ہے یا پھر وہ صدقہ میں آئے گا زندہ جانور دینے میں.
صدقہ تو پھر بھی وہ بھی عبادت کی جنس سے ہی ہے, تو ظاہر تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے منت مانی ہے تو یہ تو ان کے اوپر منت لازم ہو گئی. اگر وہ کام پورا ہو گیا, جیسے ان کا زندہ رہتے ہیں تو ہم دے دیں گے, وہ زندہ رہے ہیں تو دینا ہوگا اللہ کی راہ کے اندر, تو قربانی کے ایام میں تو الگ سے قربانی کرنا ہوگی ان کو.
کیا احرام کی حالت میں چہرے پر ناریل کا تیل لگا سکتے ہیں؟
رفیق الحرمین پیج نمبر 310, محرم ناریل کا تیل سر وغیرہ میں لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب, کوئی حرج نہیں, البتہ تیل اور زیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے, اگرچہ ان میں خوشبو نہ ہو یہ جسم پر نہیں لگا سکتے. ہاں, ان کے کھانے, ناک میں چڑھانے, زخم پر لگانے اور کان میں ٹپکانے میں کفارہ واجب نہیں. تو بہرحال یہ کہ ناریل کا تیل لگانا یہ جائز ہے, تل اور زیتون کا تیل جو ہے وہ سر میں نہیں ڈال سکتے احرام کی حالت میں.
پچھلے ہفتے ہمارا رسالہ تذکرہ جانشین امیر اہل سنت تھا, یہاں مجھے کسی ذمہ دار کے ذریعے میسج موصول ہوا. یورپ کے ایک ملک کا واقعہ آج کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ساحل سمندر پر جا رہا تھا جب بد نگاہی کا سلسلہ ہونا تھا, ایک ذمہ دار نے رستے میں ترکیب سے بولتا رسالہ تذکرہ جانشین امیر اہل سنت لگا دیا. اس میں یہ سن کر کہ شہزادہ حضور نے کیسے آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا اور ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کے وقت اس کی بیوی کی طرف نظر نہیں کی, اس آدمی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا کہ میں ایسے پیر کا مرید ہوں جن کی اولاد اتنی باعمل ہے, اور وہاں سے واپس آ گئے اور اس وقت وہ ذمہ دار کے ساتھ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ رہے ہیں.
ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو بد نگاہی سے بچائے.
نعت خان اسلام بھائی موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے امیر سنت ایک یا دو ایسے کلام اپنے ذہن میں لیں کہ جو ہمارے اسلام بھائی آپ کو ان کو پہنچ سکیں. جی, ہمارے مطلب صاحبزادہ حضور کے پاس ان کے مراحل موجود ہیں اور کلام کا انتخاب آپ فرما لیں, مراحل انشاءاللہ صاحبزادہ حضور فرما لیں. جی فرید بھائی, آپ سے شروع کرتے ہیں, سیدات کی طرف سے امیل سنت آپ کے پاس 12 سوالات ہیں، 12 سوالات میں آپ نے کلام تک پہنچنا ہے، وقت آپ کے پاس صرف 12 سیکنڈ ہے۔
کیا وہ منقبت ہے؟ کیا وہ نعت ہے؟
عرفن تو نعت ہی کہتے ہیں
جی۔
کلام اعلی حضرت ہیں
جی؟
جی سوال 4 ہو گئے آپ کے، ایک سوال آپ نہ پوچھ سکے، وقت گزر گیا جی، وہ گھر ہی چلائیے۔ تیزی سے چلنا پڑے گا فرید بھائی۔
کیا وہ سب سے وہ کلام میں واہ کیا؟
اس میں لفظ حج آتا ہے،
حج
اس کے مسئلے میں۔ اور بولو، اب تو پہنچو یار، حج کا سیزن ہے، مدنی بہار حج کا موسم بہار ہے۔
واہ،
کیا وہ اس کے پہلے اشعار میں حج حاجیوں؟
حاجیوں نہیں، لفظ حج آتا ہے،
حج۔
یہ امین بھائی کہہ رہے ہیں بہت زبردست اشارہ ہے، یعنی امین بھائی پہنچ گئے اس کا مطلب، نہیں پہنچے نہیں، اچھا
نہیں، حج پر تو یہ کئی بار پہنچے ہیں
کلام تک،
لیکن حج کا وہ شعر ان کو شاید۔
کیا اس کے پہلے شعر میں لفظ زمانہ آتا ہے؟
اب پہنچے لگتا ہے، مگر ہمارے یہ کلام پڑھا نہیں جاتا ہے اس لیے شاید۔
تو اب تو آباد آپ کلام پڑھ دو فرید بھائی، طرز میں پڑھ دیں۔ پڑھ دیں، چلو 7 ہو گئے، 2 سوال آپ نے نکال دیے بغیر پوچھے۔
یاد
کلام یاد نہیں ہے، زمانہ آتا ہے، وہ کون تھا زمانہ تھا جب یاد تھا؟
زمانہ حج کا ہے،
آئے
اب بڑھو آگے،
نہ
یاد نہیں ہے۔
باپو کو یہاں یاد ہے، کچھ سنا رہے ہمیں،
زمانہ حج کا ہے جلوہ، اور آگے بڑھو۔
نہیں یہ کلام انہیں یاد نہیں، اصل میں یہ
ان کے برابر والے کو تو، حاجی اشفاق کو تو پتا ہوگا۔
زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو الہی طاقت
مطلب ہی سمجھا دیں۔
یہ تشریح کرتے بھی رہتے ہیں حاجی اشفاق،
چلے حاجی اشفاق، جس طرف اشارہ ہو اس طرف چل پڑنا چاہیے۔
یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، اس کا مطلع ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مراد تو اعلیٰ حضرت بہتر جانے، کچھ یوں لکھا ہے کتابوں میں اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی حج کا زمانہ آتا ہے تو گویا مدینے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، ایک جلوہ نیا سا نظر آنے لگتا ہے اور ہر کسی کی تمنا یوں پھر بننے لگتی ہے کہ الہی اس بلبل کو بھی اس گل کا جلوہ دیکھنا مل جائے کہ جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے ایک زمانہ جا رہا ہے اور یہ جلوہ عام ہے جو پہنچ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اے الہی اس بلبل کے پروں کو بھی طاقت پرواز مل جائے، یہ بھی پہنچ جائے آگے، جیسے آپ
اسباب ہو جائیں،
اسباب ہو جائیں،
کیونکہ یوں ظاہری طور اڑنا تو مراد نہیں ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی صاحبزادہ حضور، مراحل کا سلسلہ شروع کریں. پہلا مرحلہ مدنی اشعار کی تکرار.
پہلا مرحلہ اس میں جو ہے وہ شعر پڑھا جائے گا، اس کے آخری حرف سے جو ہے وہ ناتخوان حضرات جو ہے وہ شعر پڑھیں گے. سرکار چار یار کے صدقے میں ہو کرم، عطار کو صدا کے لیے کر لو تم قبول. لام سے
چلیں آپ کا وقت.
گناہگاروں کے ہو آقا شفیع، میں بھی تو حقدار ہوں کر دو کرم. میم
مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے.
صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. با بے
بھولا لو
تم عطار کے حق میں دعائے مغفرت، اس جہاں میں عافیت ہو اس جہاں میں عافیت. تے
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا
جب جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہوگا، اس میں یہ ہے کہ وہ شعر کا پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو وہ دوسرا مصرع پڑھنا ہے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں.
پہلا مصرع پڑھا جائے گا، آپ نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے. جی چلے، جنہیں آتا ہو وہ مائک اٹھا لیں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں
تیرے در سے اپنا
دم مدینے میں شاہ عطار کا
پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا آپ پورا کریں. ٹوٹ جائے دم مدینے، چار تین دو جی آپ پڑھ دیں حضور.
اور بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ،
اور بقیہ پاک میں بن جائے تربت
یا رسول اللہ.
یا رسول یا رسول اللہ،
ہاں
یا رسول، یہ غلط تھی ان شاء
اللہ.
وسن
پہلا مصرع،
ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں.
ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا عادت رسول اللہ
جی.
میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں.
جی
میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں. یا رسول اللہ
تصدق جانِ عالم اس کریمی و رحیمی کا.
پہلا مصرع ہے یہ
جی.
ایک جی حضور آپ پڑھ دیں.
گناہ کرتے ہیں وہ، گناہ کرتے ہیں ہم، وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں.
مرحلہ پورا ہوا؟
نہیں نہیں.
اچھا
آسان صاحب، تو وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل.
جلدی.
وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. آئے
آئے.
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا تا راتو تا مان گیا.
میں امیلے سنے سرس کروں گا، ذرا اس کا کی وضاحت فرما دے. جان، جان و خیرت،
دل، جان و دل ہوش و
جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تو یہ سارا سامان کیا؟
عاشق کی باتیں عشق سے بھرپور ہے
جی.
ارے میری جان، میرا دل، میرا ہوش، میرا خیرت یعنی عقل، یعنی یہ سب سمجھو کہ وہ مدینے کی یاد میں مگن ہوں میں، تو یہ سارے تو پہنچ گئے مدینے. اور اے رضا، اب تیرا جسم مدینے کیوں نہیں چلتا؟ تو بھی مدینے پہنچ جا. سامان اب یہ ان کو انہوں نے جان، جان و دل ہوش و خیرت کو سامان قرار دیا، جس سے وہ کسی اور شاعر نے کہا نا اعظم چشتی نے, وہ جان و دل کر کے حوالے چھوڑایا دل و جان یہ کہہ کر اعظم, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے.
یہ طرز میں سنا دے بابا.
مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یہ واپسی کے تعلق سے ان کا یہ مقدہ واپسی کا اشارہ دے رہا ہے. جان و دل چھوڑا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. صلوا علی الحبیب.
اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے قبل ایک سوال میں کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے, کیا طوطا حلال ہے؟
طوطا حلال ہے.
طوطا حلال ہے. اچھا,
ایسے پیچیدہ سوال ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو جانور وہ کیلوں والا ہوتا ہے نا, جو پنجے سے شکار کرتا ہے, وہ حرام ہے. اب جس جانور کا آپ نے نام لیا نا, اس کو کوئی بھی نہیں کھاتا. میں چپ ہو گیا تھا. اب یہ سوشل میڈیا کا دور یار, پھر یہ کیا بنا لیں گے اس کا, یعنی جہالت کی وجہ سے. وہ اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے, ہتھوڑے مار مار کے سمجھو, یعنی کہ جہالت کے ہتھوڑے مار مار کر اپنی آخرت برباد کرنے والا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر, جو کسی جائز بات کو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا نا, تو یہ پھر اٹھا لیتے ہیں.
یہ جواب کے ساتھ اصل میں یہ مدنی پھول اور یہ آپ کی وضاحت جو ہے نا, شاید کئیوں کو واپس لوٹا دے گی.
واقعی اپنی جب کوئی انسان ہے, چلو غلط بول بھی دیا کسی نے, بھول ہو جاتی ہے, تو اس کی ڈائریکٹ اصلاح کر دی جائے کہ بھائی تم نے جو حلال کہا ہے فلاں فلاں دلیل سے وہ حرام ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو ڈائریکٹ سمجھایا جائے, نہ کہ وہ سوشل میڈیا پہ دھوم دھڑک کا کر دیا, لاکھوں تک پہنچا دیا, پھر خود توبہ کر لی چپ چاپ. تو لیکن وہ جو سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں چلی گئیں, اس کا کیا
کریں؟
اس لیے وہ شرعی معاملات میں تو کلام ہی نہ کرے, یہ علماء کا کام ہے.
نہیں, غلط بول دیا اس نے, مستی اڑا دی, مذاق اڑا دیا, یا جو بھی اس نے کیا وہ کر دیا, پتا چلا کہ یار یہ تو مطلب ایک تو ویسے مطلب پتا نہیں تھا اور صحیح جواب تھا, میں نے غلط بول دیا اور سوشل میڈیا پر اتنا وائرل کر دیا, اب احساس ہو گیا ہے, توبہ بھی کر لی اس نے, تو کیا توبہ کافی ہے؟
ندامت ہے, توبہ کی, توبہ تو اچھی چیز ہے. اب اس میں یہ کہ ایک اس کو کم از کم ایک بیان اس طرح دینا چاہیے کہ فلاں مسئلے پر میں نے جو تبصرہ کیا تھا وہ بالکل غلط تھا, میری بھول تھی اور میں نے اس سے توبہ کر لی ہے, جس کے پاس میرا اس تعلق سے مواد ہے وہ مہربانی کر کے اسے ڈیلیٹ کر دیں.
کیا
اس طرح کا اس کو دینا چاہیے؟
کیا آج ہم کوئی ایک ایسا یوں سمجھیے کہ میں تو تحفہ ہی کہوں گا, دیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا والوں کو؟ مثال کے طور پر میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا یوزر میں سے کئیوں نے غلط باتیں کی ہوں اور صحیح کو غلط بتایا ہو, کسی کا مذاق اڑایا ہو, معاذ اللہ کوئی بہت ہی سخت کلام کیا ہو, مگر اس کو یاد نہیں کہ میں نے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز وائرل کی, کون کون سی چیز فارورڈ کی, لیکن بات
مولانا صاحب کی بڑی درست ہے کہ جو کچھ ہوا میری جہالت کی وجہ سے ہوا، نہ جانے کیا کیا میں نے کر دیا، اب اسے یہ باتیں سن کر افسوس و ندامت ہو رہا ہے، کہیں قیامت کے دن پھنس نہ جاؤں، قبر میں پھنس نہ جاؤں، میرے بنے گا کیا میری قبر آخرت کا. اب یہ اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ بناتا ہے یا کوئی ایسی تحریر دیتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں مگر میں نے کی بہت غلط ہیں، لہذا میں اپنی تمام تر ان غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مہربانی کر کے مطلب کہ آپ میں سے جس کی میں نے دل آزاری اس طرح کی ہے مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک جرنل، کیونکہ مجھے میرا اس میں گمان یہ بنتا ہے کہ اگر اس طرح کا بھی کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے کوئی، تو یہ بھی ایک حوصلہ چاہیے، اس کو ہمت چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیش قدمی اس کو بعد میں آنے والی کئی غلطیوں سے بچا سکے، اور پھر جس کا پتہ ہو پھر اس کا کر لے. اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی راستہ دکھائیں.
اس میں یہ کہ اول تو اللہ تعالیٰ سے توبہ تو کرے، اور جو جو اس کو یاد ہے ان باتوں کی نشاندہی کرنی ہوگی نا، کیونکہ کئی باتیں اس نے صحیح بھی کی ہوں گی کہ میں نے مطلب فلاں 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 بات جو ہے وہ کہی تھی جو کہ غلط تھی، میں اس سے توبہ کر چکا اور آپ کے پاس اگر یہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، جو باتیں مجھے پتہ نہیں ہیں مگر ہیں غلط میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں. اب وہی ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی باتیں کی ہیں تو اب وہ ڈیلیٹ کرنے، سامنے والے کیا ڈیلیٹ کریں گے؟
یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ
اس میں کیا
دیکھو، بیس سیوں پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا بے باکی.
جہالت آپ نے دوسری بار بولا
جی،
میں احتیاط کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے،
معلومات کی کمی بولتا،
معلومات کی کمی کی وجہ سے مدینہ
مدینہ تم جاہل ہو اور جہالت کی وجہ سے حرکت کرتے تو اس کو شیطان جو ہے نا وہ ضد پیدا کرے گا. تو معلومات کی کمی ایک سافٹ،
اوکے، معلومات کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ مطلب جو ہو گیا ہے تو اس سے مطلب کہ ایک بریک لگ جائے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی اٹیم اسے نیکسٹ کسی قسم کی اس طرح کی حرکتوں سے اس کو باز رکھے.
اس کو بریک تو لگانا وہ تو فرض ہے، اگر واقعی کوئی ایسا غلط کر رہا ہے تو لازم ہے، کمپلسری ہے بریک لگائے، توبہ کرے. اور یہ نا کہ غالباً بخاری شریف کہہ دیے، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی خفیہ نے چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. تو اب یہ کہ سوشل میڈیا پر تو گناہوں کا تو ایک وہ سیلاب آیا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ آیا ہو. پہلے کیا علاقائی طور پر یا دوستوں کی منڈلی میں چار پانچ پندرہ دوستوں میں وہ گناہ ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا پر تو گناہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ رکتا نہیں آسانی سے، وہ چلتا رہتا چلتا رہتا، بندہ مر جائے گا لیکن شاید وہ گناہ اس کا چلتا رہے گا نا، کہ لوگ اس کو وائرل کرتے رہیں گے، پھر کسی کے ہاتھ میں دو سال کے بعد آئے گا اس کو وائرل کر دے گا، دس سال کے بعد آئے گا اس کو پسند آئے گی یہ چیز ہوگی غلط گناہ بھری، وائرل کر دے گا اس کو. جیسے گانے، موسیقیاں، میوزک، یہ سب بھی اسی میں آ گئے کہ یہ مطلب تو یہ سب گناہ کا ایک سلسلہ ہے کہ بس خدا کی پناہ. اب مذہبی پوسٹ بھی جو چلاتے ہیں نا اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے اتنے وہ لائک ہیں اتنے لائک ہیں، ان کی مذہبی پوسٹ میں بھی میں نے تو تجربہ تھوڑا بہت مجھے ہو گیا علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک لفظ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس کو چلا نہیں سکتا، یا بات بہت اچھی ہے ایک لفظ کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے. تو یہ مطلب ذرا علماء کو چیک تو نہیں کرواتے، یہ ادھر ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، حدیثوں کے ترجمے لکھتے ہیں اس میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں کہ اپنے بزرگوں نے کچھ اور ترجمہ کیا ہوتا ہے اور اس میں ترجمہ جو لکھا ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور عربی آتی ہو وہی حدیث کا ترجمہ کر سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، عربی بھی آتی ہو اور حدیثوں کی شروحات پر بھی نظر ہو ترجمہ وہ کر سکتا ہے. آیتوں کا ترجمہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہو اور تفاسیر پر بھی نظر ہو. کہ بظاہر ایک لفظ کا معنی ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہے لیکن وہ ائمہ مفسرین نے اس کا کچھ اور معنی لیا ہوتا ہے تو یوں ترجمہ کرنے والا پھنس جاتا ہے. اور ہر عالم بھی تفسیر اور شرح بیان کرنے کا وہ مجاز نہیں ہوتا, اس کو بھی دیگر شروعات اور تفاسیر کی مدد سے ہی بیان کرنا ہوتا ہے. کہ وہ شرح کرنے کی الگ شرائط ہوتی ہیں, عالم تو ہوتا ہے وہ لیکن مزید شرائط ہوتی ہیں. اسی طرح یہ تفسیر کرنے کی مزید شرائط ہوتی ہیں. اب جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے, دونوں نے اتنے ہی سال تعلیم کی لیکن ڈاکٹر کی لائن الگ ہے انجینئر کی لائن الگ ہے. انجینئر ڈاکٹر کے معاملات میں دخیل ہوگا تو مسئلہ کر دے گا, بندے مار دے گا علاج کرنے کی کوشش کرے گا تو, اور اگر ڈاکٹر صاحب انجینئر کے معاملے میں دخیل ہوں گے اور مشینوں میں متھا ماریں گے تو مشین کو مار دیں گے, ناکارا کر دیں گے. تو لکل فن رجال, یہ محاورہ ہے عربی کا کہ ہر فن کے لیے مرد ہیں. تو ہر ایک جو جس کی لائن ہے جس کا فیلڈ ہے وہی کر سکتا ہے. اب جو عالم کا فیلڈ ہے اس میں غیر عالم دخل دے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے نقصانات والی باتیں کرے گا. تو اس لیے مطلب ہر ایک کو اپنے جامع میں رہنا چاہیے اور جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اس لیے سوشل میڈیا والے تو 112 بار سوچ لیا کریں کہ یہ پوسٹ میں آگے بڑھاؤں کہ نہیں, کسی اچھے عالم دین کے مشورے سے ہی وہ جو خاص کر دینی پوسٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو آگے بڑھایا جائے ورنہ نہ بڑھایا جائے. آپ نے پاس آ گئی ٹھیک ہے, اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو جس نے بھیجی اس کو بھی سمجھا دے کہ یہ غلط ہے. ورنہ یہ سوشل میڈیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں پہنچا دے. جیسے شاعر ہوتا نا, شاعروں کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. شاعر لوگ بھی اتنی واہیات باتیں لکھ جاتے ہیں. اب یہ ہوتے ہیں دنیاوی شاعر اور ان کو نعت لکھنے کا چسکا بازو کا رہتا ہے, یہ بے ادبی میں اور کیا کیا یہ لکھ ڈالتے ہیں. اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو کیا کیا لکھ ڈالتے ہیں, بزرگوں کی منقبت کبھی لکھیں گے تو کچھ کا کچھ لکھ ڈالتے ہیں. اللہ ان کا یہ فیلڈ نہیں ہوتا کہ نعت شریف منقبت اور حمد یہ صرف علماء کا فیلڈ ہے. کسی کو برا لگے آدھی روٹی کم کھائے, غیر عالم کا کام نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں پتہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا کیا اس کے معاملات ہیں, وہ حمد کرنے جاتا ہے وہ کچھ کا کچھ لکھ دیا. نبی کی شان بیان کرنے جاتا ہے اس کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے زیادہ, اور وہ پھر توہین میں چلا جاتا ہے یا ایک دم الوہیت میں معاذ اللہ داخل ہو جاتا ہے. وہ مطلب بہت بعض اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں جن کو بطور نعت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیچاروں عوام کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو مطلب بول بول کے, مطلب کتنی بار بولا میں یہ نہیں کہوں گا, بول بول کے تھک گیا میں کہنے والا تھا, میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ کہ اپنے علماء کا کلام پڑھا کرو. اعلی حضرت ہیں مولانا سنجا خان ہیں یا وہ کلام کے جو ہمارے دیگر کئی علماء جنہوں نے کلام لکھا ہے, مفتی احمد یار خان ہیں, حضرت برہان ملت نے کلام لکھا ہے, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عالم اور مفتی تھے, ان کی بہت سی نعتیں اور منقبتیں اور حمدیں یہ پڑھے جائیں, اور بہت سے علماء ہیں. یا اگر کوئی شاعر ہے وہ کلام لکھتا ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہ دے, کسی اچھے عالم سے جو فن شاعری بھی جانتا ہو اس سے چیک کروا لے پھر آگے بڑھے. تو یوں غیر عالم بھی اگر لکھتا ہے تو عالم کا اپنے آپ کو محتاج بنا کر رکھے, ورنہ یہ کفر میں جا پڑے گا, اس کو سمجھ نہیں پڑے گی. ہے بہت نازک معاملہ, ہو سکتا ہے کوئی شاعر صاحبان سنتے بھی ہو تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا, میں آپ کی آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی آپ سے مقابلہ نہیں ہے، نہ میں مشاعروں میں حصہ لیتا ہوں، نہ میں کوئی زیادہ فن شاعری جانتا ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا، تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے، اور میں چیک کرواتا ہوں اپنا کلام. اس کے باوجود حتی الامکان میرا کلام چیک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ اپنی بھول ہو جائے اور اپنے آخرت داؤ پہ لگ جائے. تو اسی طرح سوشل میڈیا والے یا شعراء یا مصنفین جو کتابیں لکھتے ہیں نا، یہ بھی بہت مسائل کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ یہ مر جائیں گے، یہ محاورہ ہے، نہ مرنے کے بعد مر جائیں گے نہ پھنس جائیں گے، چیک نہیں کرواتے، پورا علم ہوتا نہیں ہے ان کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قلم پکڑنا آ گیا تو مصنف بن بیٹھے. تو یہ مصنف کے لیے بھی بہت کچھ معلومات ہونی چاہیے. ہر عالم بھی تصنیف نہیں کر سکتا، تصنیف کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، انشاء پردازی بھی جانتا ہو، اچھا لکھنا جانتا ہو، کہاں کون سا لفظ سیٹ ہوگا یہ اس کو آتا ہو، ورنہ تو یہ بالکل چکر کھا جاتے ہیں بےچارے، ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ جو اس عبارت کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کریم ہم سے صرف اپنی رضا والے کام لے، ہم سے راضی ہو، اور نام و نمود کے لیے لوگ کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں وغیرہ، بہت کچھ کرتے ہیں، عام طور پر مقصود نام و نمود ہوتا ہے، یا بعض اوقات اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ بےچارے فاحش غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اللہ ہم کو غلطیوں سے بچائے. کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہونا، بخدا میں امت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے یہ نہیں بول رہا. میں تو اب ویسے ہی اب ظاہر کہ میری عمر تو بہت بڑی ہو گئی اب، اور میرا ویسے بھی کس سے مقابلہ اس وقت، میں تو اسلام تو بیٹھے ہی اصلاح کے لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو کہ اصلاح کریں اور وایا مدینہ جنت کا راستہ لیں. ہاں جنت میں جائیں گے، مگر باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ وایا مدینہ جنت جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے شعرا کو مشورہ دیا اور مصنفین کو مشورہ دیا، آج ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے اسلام بھائی بھی ہیں.
ان میں شعرا ہوتے ہیں
مگر یہ ان کا ایک اصول ہوتا ہے تھیسس لکھنا، جس کو مقالہ کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے. تو کیا آپ انہیں بھی یہ مشورہ دیں گے جو تھیسس لکھتے ہیں کہ یہ لکھنے کے بعد اس کی بھی کوئی شرعی تفتیش کروانے کا کوئی انتظام کریں، کیونکہ مختلف ٹاپک پہ لکھتے ہیں. مثال کے طور پر بعض کو شاید یہ خیال آئے گا کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی رہنما لے لو، ابھی میں نے تو فزکس پر تھیسس لکھی ہے، یا میں نے کیمسٹری پر تھیسس لکھی ہے، یا میں نے کمپیوٹر سائنس پر تھیسس لکھی ہے، لیکن اس سے پاسبل ہے کہ آپ نے کوئی تھیوری لکھی ہو، ایسا نظریہ لکھا ہو، آپ نے کوئی ایسا مطلب اس میں کوئی حوالہ دیا ہو کہ جس میں ایک اچھا مفتی اسلام، ایک عاشق رسول، اس کو پتا ہو کہ آپ کا یہ نظریہ جو لکھنا ہے یہ شرعاً مطلب اس پہ کلام ہے. تو اگر آپ کا تھیسس بھی، آپ کا مقالہ بھی اگر کسی شرعی اسکیننگ سے گزر جاتا ہے تو اس میں آپ کو کس قدر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کو شاید آپ سمجھ سکتے ہیں. مزید میں چاہوں گا کہ اس میں امیر السنہ سے مدنی پھول لوں.
دراصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کا دنیاوی کوئی اسٹیٹس دنیاوی اسٹیٹس بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ عموماً یا بہرحال ایک طبقہ ہے وہ علماء سے دور ہوتا ہے. اچھا پھر ان بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ علماء کو کیا سمجھ پڑے یار، مولانا مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں، ان کو کیا پتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، میں ایمانداری کے بعد بتاتا ہوں، عالم ذہین ہوتا ہے اور مفتی وہ ذہینوں کا سردار ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ذہین ہوتا، لیکن یہ اپنی مروت کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے، یہ عوام سے عام طور پہ ان پڑھے لکھوں سے الجھتا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو سمجھ نہیں پڑتی، ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ مصیبت، اور جو اس مصیبت سے دو چار نہیں ہے، وسوسہ اس کو بھی آئے گا کہ میرا یہ جو آرٹیکل ہے یا میرا مقالہ ہے یہ اب یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے گی. بےچارے نے مولانا اچھے نماز میں پڑھتا ہوں، جمعہ تو ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، مسئلے بھی بتاتے ہیں، یہ میرا آرٹیکل ان کو سمجھ نہیں پڑے گی. حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ پڑے. یہ کہ کم از کم شرعی تفتیش ہونی چاہیے. اچھا اب یہ جو مقالہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ یہ دنیاوی انداز میں لکھتے ہیں، دنیاوی ٹاپکس ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہی عافیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ دینی ٹاپک پر لکھنے پر آتے ہیں نا تو بعض اوقات بہت غلط
پاپا لکھ جاتے ہیں. نہیں، اسلامیات سے تعلق رکھنے والے کئی مضامین ہیں جن پر انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، جو اصل میں سب کے الگ الگ شعبے ہیں جنہوں نے اسلامیات، دین اور اس سے ریلیٹڈ، یعنی قرآن پر لکھیں گے، حدیث پر لکھیں گے، اچھا بزرگوں پر لکھیں گے، ایون کہ وہ مطلب کہ جیسے مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان پر لکھیں گے، ان کی دینی اسلامی خدمات پر لکھیں گے، اور کچھ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لکھیں گے، صحابہ کرام پر لکھیں گے. تو یہ بھی الگ پوری فیلڈ ہے کہ جو اسلام اور دین کے متعلق جتنے بھی مضامین ہیں ان میں مختلف جگہوں پر لکھنے کا سلسلہ بھی، ان میں جو الگ الگ موضوع جو اپنے انتخاب کرتے ہیں رہتا ہے.
وہ لکھتے ہیں
جی،
لیکن اگر کوئی واقعی اہل ہے تو لکھے. اب یہ اہل ہے یہ کیسا پتا چلے؟ تو یہ کسی اپنے سے زیادہ اہل یعنی عالم ہے دین، اس کو چیک کروائے گا تو پتا چلے گا کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے. اب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بولتے ہیں پورا قرآن کریم ہم نے پڑھا ہوا ہے بچپن سے اور رمضان شریف میں دو ختم کرتا ہوں میں، یہ سمجھتے کہ مجھے آتا ہے، لیکن کسی قاری کو سنائیں گے نا تو وہ قاری بولے گا تم کو تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ قاری سے لڑائی ہو جائیے. میں تو اتنے عرصے سے پڑھتا ہوں، آپ بولتے ہیں مجھے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی. جی آپ کو اعوذ پڑھنا بھی نہیں آتی. تو یوں مطلب یہ کہ جو بھی پڑھا ہے اگر جب تک کسی عالم سے ویریفائی نہیں کروا لیں گے، اوکے نہیں کروا لیں گے، تو اس وقت تک غلطیوں کا پتہ نہیں چلے گا. تو واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ شاید 99% افراد کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا ہوتا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں اپنے تجربے کی، مجھے پتا ہے تجربہ ہے میرا. سورۃ الفاتحہ تو بہت دور کی بات ہے کہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا اکثریت کو میں نے نوٹ کیا ہے. ہاں جو ہے اسی فیلڈ کے، ہمارے پاس تو اس فیلڈ کی بہت بڑی تعداد ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل عام لوگ جو ہوتے ان کی بات کر رہا ہوں جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہو، سمجھتے کہ ہم کو آتا ہے، ان کو عام طور پر نہیں آتا. تو سیکھنا سب کو چاہیے. تو اسی طرح آرٹیکل میں، اسلامی آرٹیکل میں تو بہت رسک ہوتا ہے، دنیاوی آرٹیکل میں کم رسک نہیں ہوتا. اس میں بھی بعض اوقات یہ دنیاوی پڑھے لکھے جو ہے نا یہ بس کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں. ایک پرانی بات میں یاد کر رہا تھا کہ ایک پڑھے لکھے سے میرا واسطہ پڑا، باتوں میں کیا سوجی، اس نے مجھے کہنے لگا کہ تخلیق انسانی کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے. نہ آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا، اس سے نسل چلی، اور ڈاروین کچھ کہتا ہے، یعنی بندر سے نسل چلی، بندر سے انسان وجود میں آیا. تو اچھا یہ تو اتنی حد تک تو چلو اس نے بولا، پھر جو اس نے بکا وہ یہ تھا مگر ڈاروین کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. اب میں تو بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے تو بالکل اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا، کیونکہ اس نے قرآن پر شک کیا نا کہ وہ انسان ڈاروین بندر کے ذریعے بنا، مجھے ڈاروین کی بات سمجھ میں آتی ہے، بھلے تھوڑی آتی ہے، تھوڑی بھی کہے کو آوے یار، قرآن کے مقابلے میں کوئی بات سمجھ میں آئے ویسی سمجھ کو چولہے میں ڈالو کس کام کی. خیر پھر میں نے موقع پا کر اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کروا دی، کلمہ پڑھا دیا، کہ یہ تو بالکل وہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے، کہ یہ امپوسیبل، قرآن پر آنکھیں بند ہونی چاہیے، قرآن کریم نے جو فرمایا بس یہ درست ہی درست ہے، ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، وہ اپنی جگہ پر کہ چلو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح ہے، خلاص۔ تو یہ پڑھے لکھوں کے لیے یہ بڑے خطرے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی وہ تحریرات میں بھی یہ ڈال دیتے ہوں گے، اب اس کو کون پکڑے گا، ان کو جو ان کو پکڑے یہ پہنچ بھی نہیں سکتا، زبان بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، ان کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا، ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے پھر وہ لچھے دار باتیں کریں گے کہ سامنے والا وہ گھبرا جائے گا۔ آج کل تو کیا کیا باتیں ہو ہی رہی ہیں، اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، کیا کیا اسلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔
اچھا، ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے الٹی سیدھی، تو کیا ہم اس کی سنیں، اس سے بحث کریں، یا وہاں سے چل دیں؟
وہی اگر کوئی اہل علم ہے اور سمجھا سکتا ہے تب تو اس کو ظاہر ہے کہ نرمی سے، اگر تم جاہل ہو، دین کی بات تمہارا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، تو وہ نہیں سمجھے گا، اس کو نرمی سے، پیار سے سمجھائے، اور جہاں توبہ کی ضرورت ہو، اگر اتنا علم ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو توبہ کا بھی مشورہ دے، حکم لگائے کہ توبہ کرے، لیکن یہ کہ یہ ہر ایک اتنا علم رکھتا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر یہ کہ پھر بات بدلنے کی کوشش کرے اور قطرہ کے نکل جائے۔ تو یہ تو مطلب یہ شرعی باتیں تھیں، ہمارے اکابرین یعنی ہمارے بزرگان دین تو الفاظ میں بھی اتنے محتاط ہوتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ یہ احیاء العلوم جلد سیوم یعنی تیسری والیوم 3 میں ایک حکایت ہے، حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، لیٹر لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو، لیٹر کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے اپنا دامن بچا نہیں پاتا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ یار میں نے نہیں لکھنا، چاہے میرا خط خوبصورت تحریر نہ بنے۔ تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز مجھے سنائی دی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین، اور ہمارے مضامین اور آرٹیکلز میں تو اتنا مبالغہ ہوتا ہے، اتنا بازو کا جھوٹ ہوتا ہے، محاورہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے کہ بندہ قلم رکھ دے، جاہز ایک معتزلی فرقہ ایک، جو اب نہیں پایا جاتا، یہ بد مذہب فرقہ تھا، تو اس کا ایک بہت بڑا عالم گزرا جاہز، تو وہ جب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری، تو اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جو، اب میں وہ آگے کا بھول گیا ہوں، اپنے قلم سے وہی لکھو جو اللہ کو پسند آئے، یہ تھا یا تمہیں آخرت میں چھڑا سکے۔ اب ہم قلم سے کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا والے بھی اس پہ لے سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے وہی بولو جو ہماری آخرت میں ہم کو چھڑا سکے. ٹیکسٹ جو تحریری میسج دیتے ہیں وہ بھی مطلب اس پر لیں اپنے لیے کہ ایک ایک حرف سنبھل سنبھل کر لکھنا. لیکن یہاں تو اتنا مبالغہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ. تحریر میں اتنی احتیاط تو کلام میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. نعت شریف لکھی یا کوئی سی نظم لکھی اشعار لکھے اس میں زیادہ آدمی پھنستا ہے کہ وہ ردیف قافیہ نبھانا ہوتا ہے, پھر وہ اپنے مصرے کا وزن برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں تو پھر وہ ایسے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو اس میں فٹ ہو جائے. تو یہاں بھی یہاں زیادہ آدمی مار کھاتا ہے. تو لکھنے کا بھی شوق نہ چرائے آدمی اور کلام لکھنے کا بھی شوق نہ ہی چرائے, بس وہ اس سے بچے اسی میں عافیت ہے. بڑے بڑوں نے مار کھائی ہے, بڑے بڑے مشہور شعرا گزرے, بڑے بڑے نعت گو شعرا گزرے, ان میں انہوں نے بھی ایسی سی ماریں کھائی ہیں اپنے کلام میں. ایسی سی شرعی اخلاق چھوڑ کے یہ دنیا سے گئے ہیں کہ بس امان و حفیظ. ان پر ان کی مثالیں لکھی ہیں لکھنے والوں نے. وہ فلاں شاعر اتنا مشہور تھا, نعت گو شاعر تھا, بڑے کلام لکھے اس نے نعتیا, لیکن دیکھو اس نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا, مار کھا جاتے ہیں. اس لیے وہ عالم دین ہو, اور پکا عالم دین, متصلب عالم دین ہو بس, اور فن جانتا ہو تو لکھے ورنہ نہ لکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے, حدیث پاک کی کوئی اصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
تو وہ حدیث پاک علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس حدیث پاک کی شرحہ امام نجم الدین غزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن التنبہ میں بیان کرتے فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء شرعی احکام کو مقرر کرنے, لوگوں کو ان کی تاکید کرنے اور حکم دینے کے معاملے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس امت کے علماء مقام و مرتبہ میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. مقام و مرتبہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء ہی کا بلند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی ایک اہم پیغام ہے, یوں سمجھیں کہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اگر میں تو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا قلم وغیرہ بھی سنبھال لیں, کچھ کاغذ بھی سنبھال لیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک زبردست جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا ایک موقع مل جائے. یعنی نیٹ یوزر ظاہر بہت زیادہ ہے اور موبائل میں اس طرح کے بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی آپ کو نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ بیان کر رہی ہے, اور وہ کس طرح سے آسان بھی ہے, کتنا خوبصورت بھی ہے, یہ تو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. آئیے دکھاتے ہیں.
وہ کہتا ہے میری زبان کڑوی ہوتی ہے, کیا تحریر بھی کڑوی ہوتی ہے؟
تحریر اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے.
تحریر زیادہ مؤثر یا تقریر زیادہ مؤثر؟
موقع موقع سے ہوتا ہے, کبھی تحریر کبھی تقریر.
تحریر کی تو نظر ثانی ہے, تقریر کی نظر ثانی کیسے
مشکل ہے. جو فائر ہو گیا ہو گیا, وہ واپس آئے گا نہیں.
کو طریقہ ہو کہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت نہ پڑے؟
یہی ہے کہ محتاط بولے بندے.
مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلام بھائیوں کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ایک مختصر سا پیغام تھا, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا زبردست لیسن ہے, نیکیاں ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس قسم کے جو میسیجز ہیں وہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اس کو عام کریں. مدنی چینل دعوت اسلامی کا شعبہ سوشل میڈیا یہ الحمدللہ اس قسم کے جو ویڈیو کلپس ہیں یہ جاری کرتا ہے. اگر آپ ان لنکس کو جو ہے وہ لائکس کریں گے, فیس بک پیج کو لائک کریں گے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ بآسانی ان کلپس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال بھی امیر السنت سے کرنا تھا کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں دل بڑا خوش ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں تو مدینہ مدینہ ہے, اور بعض اوقات اگر کوئی ایسی جو جلال والی بات ہو تو اس وقت مکہ مکہ ہے, ایسا کہنا یہ اس کے بارے میں بھی اگر کچھ تربیت فرما دیں.
نعوذ باللہ, یہ نہیں کہنا چاہیے. توبہ استغفر اللہ. مکہ شریف جو ہے یہ بھی بہت فضیلت والا شہر ہے. امام مالک کے نزدیک تو مدینہ افضل ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ افضل ہے. اعلی حضرت نے یہاں امام مالک کا قول جو ہے وہ اختیار کیا کہ مدینہ مکے سے افضل, لیکن نعوذ باللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مکے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح مکے کی بے ادبی ہو رہی ہے, اس سے ہرگز ایسا کوئی نہ کہ اگر کوئی کہتا ہے تو. اسی طرح کوئی چیز پسند آ گئی, یار یہ ہے مدینہ مدینہ, اور پسند نہیں آئی, مکہ مکہ ہے. نعوذ باللہ, یہ بھی بہت بڑی جرات کی بات ہے اور بہت بڑی بے ادبی کی بو آ رہی ہے اس میں, سامنے سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسا ہرگز نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی الحمدللہ یہ شائع ہو چکا ہے, اور اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو سالانہ ایئرلی بکنگ بھی کرائیں. آپ کے دیے ہوئے پوسٹل ایڈریس پر انشاءاللہ اس کو پہنچانے کی بھی ترکیب بنے گی. بہت ہی پیارے پیارے اس میں مضمون ہیں, اور مختلف عنوانات پر یہ بڑے زبردست اس میں معلوماتی سلسلے ہیں, تو ان کو ضرور حاصل کریں. بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے اس میں زبردست جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے. تو انگلش میں بھی یہ منتھلی میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ شائع ہو چکا, اور اردو میں کلر اور بلیک اینڈ وائٹ یہ دونوں اس میں آپ حاصل کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میرا نام محمد قاسم ہے, ملتان شریف سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طالب علم تعلیم میں بہت کمزور ہوتے ہیں, پڑھائی میں شوق کے لیے کچھ مدنی پھول بیان کریں.
دنیاوی تعلیم کی طرف تو سارا مطلب ہے نہیں کہ وہ میڈیا بھی لگا ہوا ہے, گھر بھی لگے ہوئے ہیں, پورا سوسائٹی معاشرہ دنیاوی تعلیم پر لگا ہوا ہے. اب اس میں میں کیا مدنی پھول دوں, سارے تو لگے ہوئے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. وہ دینی تعلیم کے تعلق سے معاملہ جو ہے نا بالکل سرد ہے, کہ دنیاوی تعلیم میں چارج بھی, فیس بھی دیں گے اور بھاری فیسیں ادا کریں گے, مہنگی مہنگی کتابیں خریدیں گے اور بہت کچھ کریں گے, باہر ملکوں میں بھی پڑھنے جاتے ہیں. دینی تعلیم میں رہائش مفت, کھانا مفت, چاہے کتابیں بھی دو ان کو اور آرام بھی دو, اس کے باوجود انہیں سب کچھ مفت ہونے کے باوجود ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, پھر بھی لوگ نہیں آتے اس کی طرف. انہیں سمجھو کہ شاید یہ کہوں کہ 1% دینی تعلیم لیتے ہیں, 99% 99% دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں, تب بھی شاید یہ بھی کم ہے. میرا خیال ہے 1000 مشکل سے دینی تعلیم لیتا ہوگا. ان کو مدنی پھولوں نہیں مدنی گلدستوں, پورے پورے باغوں کی ضرورت ہے ان کو دیے جائیں, کہ یہ علم دین حاصل کریں. اور فضائل جو ہے نا وہ علم دین کے ہیں, جو روایتیں حدیث سے بیان کی گئی, تو وہ ظاہر ہے کہ علم دین, اب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، یہ اس طرح کے بہت سارے بنیادی عقائد ہیں، جس کا مطلب طالب علم جو دنیاوی ہوتے ہیں نا ان کو کیا ان کے ٹیچروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یوں مطلب دینی مدارس میں یہ اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے اس طرح. تو جب یہ پورا سیکھ لے نا پھر ضرورتاً وہ دنیاوی تعلیم کی طرف بندہ آئے تو وہ مطلب کچھ ہے، مطلب ہے بہت کچھ اس میں ہے بولنے جیسا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ میں کیسے بولوں کہ سارا نظام جو ہے نا یہ مسلمانوں کا بالکل اگر کہوں کہ یعنی الٹا ہو گیا تو کچھ ایسے ہی ہے. پہلے ماں باپ جو ہے نا یہ بچوں کو دور صحابہ میں جیسے سورۃ الملک یاد کرواتے تھے، یہ بھی ہے روایت، اور سورۃ الملک یاد کرواتے تھے اور قبر کے سوالات اور جوابات سکھاتے تھے ماں باپ بچوں کو. اب ماں باپ کو آتے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا جو بچوں کو سکھائیں گے؟ نہ ماں باپ کو آتے، نہ دادا نانا دادا کو، نانی دادی کو تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو آتے ہوں. نہ طالب علم کو آتے، نہ ٹیچر کو آتے، نہ لیکچرر کو آتے، نہ پروفیسر کو آتے. دیکھو میری یہ بات 100% ہی نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ نہیں آتے ہوتے، نہ مریض کو آتے، نہ ڈاکٹر کو آتے، کون کس کو سکھائے گا؟ تو ہم لوگ جو ہے نا بنیادی جو تعلیم، ہم مسلمان ہیں تو ہم کو تو مسلمان کے کیا معنی ہے یہ بھی نہیں پتا. صحیح معنوں میں ہم مسلمان اس لیے کہ ماں باپ مسلمان تھے، عام طور پر یہی ہے نا ہمارا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بچت ہو گئی، ورنہ کیا ہوتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، برا مت مانیے گا، اس میں برا بھی مانیں گے لوگ، یہ کیا بولتا ہے یار یہ مولانا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ اسلام سے پیار نہیں ہے تو میں آپ سے بات بھی نہیں کر رہا. مسلمان ہونے پر آپ کو اگر فخر نہیں ہے تو میں آپ سے بات بھی نہیں کر رہا، میں تو بھائی مسلمان سے بات کر رہا ہوں. اور میرے مسلمان بھائی کو میری یہ بات کیوں بری لگے گی؟ میں نے کون سے اپنی ذات کی بات کی ہے، آپ کی آخرت کی بات کی ہے؟ برا نہیں ہونا ماننا چاہیے، تو جھومنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ چلو کوئی تو ہے کہ جو یہ بات بھی ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کو آخرت میں کیا کیا کام آئے گا وہ بھی کرنا ہے. اور ساتھ میں ٹھیک ہے دنیا کا بھی جو بھی ہے نظام وہ بھی چلنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال روزی بھی کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، بال بچوں کی بھی خدمت کرنی ہے، رہن سہن غذا یہ سب کرنا ہے. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا. تو سبھی اپنے اپنے مطلب انداز پر جو بھی حساب سے ہوگا، یہ سب کا ایک دائرہ کار ہے، سب کی فریمنگ ہے، فریم سے باہر نہیں نکلنا. ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کی فریم سے باہر نہیں نکل سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ڈاکٹر محمد علی عطاری ہے، میں رحمت آباد ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں.
جی آیا نو.
میرا سوال ہے، نماز بعد جماعت سے پہلے اقامت بیٹھ کر سننے کی فضیلت ہے، لیکن بعض اوقات پہلی صف رہ جاتی ہے، تو کیا پہلی صف کے لیے جلدی اٹھا جا سکتا ہے یا اقامت بیٹھ کر ہی سنی جائے؟
اس کی چار صورتیں ہیں اقامت میں کب اٹھنا ہے. نمبر ایک، اگر اقامت کے وقت مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اگر اقامت کے وقت مقتدی مسجد میں حاضر ہوں اور امام اپنے مصلے پر یا اس کے قریب موجود ہو اور اقامت امام کے علاوہ کوئی اور شخص کہہ رہا ہو، تو امام و مقتدی سب کے لیے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے. اسے صرف سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف مستحب بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یعنی زیادہ تر صورت یہی ہوتی ہے کہ امام آ جاتا ہے مصلی پر بیٹھ جاتا ہے اور اقامت دوسرا شخص کہہ رہا ہوتا ہے پیچھے, تو ایسی صورت میں حیال الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. اسی طرح اس دوران اگر کوئی مقتدی آئے, امام بھی بیٹھا ہوا ہے مثلا اور تکبیر پڑھی جا رہی ہے, اقامت کہی جا رہی ہے, تو اس دوران اگر کوئی مقتدی آئے تو اسے بھی چاہیے کہ بیٹھ جائے, مسجد میں جا بھی ہو بھلے بیٹھ جائے اور حیا علی الفلاح پر کھڑا ہو. نمبر دو, اگر امام مصلی پر یا محراب کے قریب نہ ہو بلکہ اقامت کے دوران پیچھے سے آئے تو جس صف کے پاس امام پہنچے اس صف والے کھڑے ہو جائیں. نمبر تین, اگر امام مصلی پر یا محراب کے قریب نہ ہو اور اقامت کے دوران آگے سے آئے تو جیسے ہی امام پر نظر پڑے مقتدی کھڑے ہو جائیں. نمبر چار, یہ جو بیان کی گئی صورتیں اس وقت ہیں جب امام خود اقامت نہ کہہ رہا ہوں. اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے. تو یہ چار صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. دو تین چار جولائی مدرسۃ المدینہ جو ہمارے بچوں کے بچیوں کے ہیں ان کے قاری صاحبان ناظمین مجلس وغیرہ کیا انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں سنتوں بھرا اجتماع ہے اور انشاءاللہ ان کی بھی شرکت ہوگی منگل کی رات انشاءاللہ رات 11 بجے امیر سنت کا ان کے درمیان ہونے والا جو سنت و بھرا بیان ہوگا, پھر سوالات و جوابات بھی ہوں گے, تو رات 11 بجے انشاءاللہ ہم اسے مدنی چینل پر برائے راست نشر کریں گے انشاءاللہ.
کون سی جولائی؟ 11 بجے رات.
2, 3, 4 جولائی.
ہفتہ بھی آئے گا؟
نہیں, منگل بدھ جمعرات. تو منگل کی رات کا انشاءاللہ ہم رات 11 بجے انشاءاللہ آپ کو ہم جو نیکی کی دعوت آپ انہیں دیں گے, تو چونکہ ہمارے بڑی تعداد ہمارے بچوں اور بچیوں کے والدین وغیرہ کی بھی گھروں پر ہوگی تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی زبردست سیکھنے کا موقع ملے گا.
اور پھر 5 جولائی آ رہی ہے, 5 جولائی کو بتا دوں کیا ہونا ہے؟
بتا دیں کیا ہونا ہے
ہمارے ملک میں, بتا دوں. 5 جولائی کو ہمارے یہاں حج کی پہلی فلائٹ اڑے گی, تقریباً 180 عاشقان رسول کو لے کر. اور یہ ہماری مدنی خبریں میں نے سنا مدنی چینل پر.
اور 7 جولائی کو حاجیوں کے لیے محفل مدینہ ہے.
سبحان اللہ
ماشاءاللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما۔ جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال کرے اس کو بھی قبول کر کے اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان سینان کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یارخان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار اور عاشق رسول بنا دے، الہ العالمین پکا نمازی بنا دے، نمازوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، یا اللہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے۔ مولا کریم غصے کی، لوگوں کو جھاڑنے کی، گالی گلوچ کرنے کی، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی کی عادتیں نکل جائیں۔ الہ العالمین ہم نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ ہمارے بے روزگار حلال اور آسان روزی پائیں، تنگ دستیاں دور ہوں۔ یا اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں۔ مولا کریم علم دین کی طرف ہم کو رغبت نصیب ہو۔ الہ العالمین آخرت کی بہتریاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ملے. یا اللہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں نکل آئے. یا اللہ مظلوم قیدی ریا ہو جائیں. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو. جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. تم سے نہاں ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کرو درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو
کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تجھا تو
تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر.
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا،
آقا کا امامہ
مرحبا،
آقا کے ابرو
مرحبا،
دندان مبارک
مرحبا،
زلف
مرحبا،
آقا کی داڑھی
مرحبا،
صدقے یا رسول اللہ،
صدقے یا رسول اللہ،
صدقے یا رسول اللہ،
میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا،
عز و شان
مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا،
عز و شان
مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا.
خوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔